الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في اول سورة الانبياء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون وقال عز وجل في آخر السورة فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إقامة حد من حدود الله خير من مطر 40 ليلة او كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ربنا اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة آمين يا رب العالمين حضرات آج مجھے تین امور اور مسائل کے بارے میں گفتگو کرنی ہے پہلی بات تو کچھ اس کو حسن اتفاق کہا جائے گا معروف جو اصطلاحات ہیں ان میں لیکن ایمان کے نقطہ نظر سے اس کائنات میں کوئی شے اتفاقاً ظہور پذیر نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی حکمت اللہ کی مشیت ہر واقعہ جو رونما ہوتا ہے اس کے پشت پر کار فرما ہوتی ہے تو اسے عام الفاظ میں کہہ رہا ہوں اس سے اتفاق کہ انہی تین مسائل پر گفتگو ہماری ہو رہی ہے پچھلے چار جمعوں میں اپنے بیرونی سفر سے واپسی کے بعد میں نے یہاں ایک تو خطبہ دیا تھا عید الاضحیٰ کا مختصر جس میں کچھ مسائل و معاملات کا یوں کہا جا سکتا ہے کہ انڈیکس پیش کر دیا تھا اس کے بعد میں نے کل چار جمعے یہاں ادا کیے اور ان میں جو مسائل زیر بحث آئے اور ایک جمعے میں پھر میں نے قرآن اکیڈمی میں ان کا خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کی آج کے تینوں مسائل کا تعلق بھی کم و بیش انہی کے ساتھ جوڑ جاتا ہے دوسری بات یہ کہ ان تینوں مسائل میں آج جب میں سوچ رہا تھا تو ایک عجیب نسبت و تناسب کا معاملہ نظر آیا کہ دو اعتبارات سے ان میں ایک عکسی ترتیب ہے ریسیپروکل ریشو ہے یعنی پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام کے اعتبار سے اہم ترین واقعہ جو اس عرصے میں ہوا ہے وہ پاکستان میں فوجداری قانون میں ایک بڑی بنیادی ترمیم ہے جو ہو گئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ معاملہ بظاہر بہت چھوٹا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ لوگوں نے اس کی اہمیت کی طرف توجہ دی ہو اور اس کی اہمیت کو سمجھا ہو پریس میں بھی اس پر کوئی خاص گفتگو نہیں ہوئی ہے لیکن یہ کہ پاکستان میں نفاذ اسلام کے ضمن میں یہ ایک بہت اہم پیش رفت ہے اور اس کے اعتبار سے آج کے جو تین مسائل ہیں ان میں اہم ترین یہ ہے کہ اسلام کا جو قانون ہے قصاص اور دیت کا قتل کے مقدمات میں جس کے بالکل خلاف قانون تھا جو جاری تھا جو رومن لا ہے اسی کا جو نظام ہمارے ہاں چلا آ رہا تھا اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں, اور خود پاکستان کے دستور میں جو ابھی تک چیزیں چلی آ رہی تھیں جو شریعت کے سری احکام کے منافی تھی, ان میں ایک بڑی بنیادی تبدیلی ہوئی ہے جس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. دوسرے طرف بالکل انتہا پر اگر دیکھا جائے تو پورے عالم انسانی کے اعتبار سے, اس کے مستقبل کے اعتبار سے, اور بالخصوص عالم اسلام اور اس میں بھی اخص الخواص جسے کہا جائے گا, وہ عالم عرب کے اعتبار سے اہم ترین واقعہ ہوا ہے کہ جو عراق نے حملہ کیا, اس کے بعد کویت کو انیکس کر لیا, اس کی اب بہت بڑی جو فوجی طاقت ہے وہ سعودی عرب کی سرحد پر ہے, اور جواباً امریکہ کی بہت بڑی طاقت ہے کہ جو سعودی عرب میں اب آ چکی ہے, اس کا اسلحہ بھی اس کی نفری بھی. یہ بھی واقعات عالم کے اعتبار سے, اس پوری دنیا کے مستقبل کے اعتبار سے, پھر عالم اسلامی کے اعتبار سے, اور سب سے بڑھ کر عالم اسلامی میں بھی آپ کو معلوم ہے اس کو عام طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے, ایک عالم عرب ہے اور ایک عجم کا معاملہ ہے جس میں کہ ہم بھی شریک ہیں, لیکن یہ کہ عالم عرب کے اعتبار سے خاص طور پر انتہائی اہم معاملہ ہے. دونوں اعتبارات سے کچھ بین معاملہ, لیکن یہ کہ پاکستان کے بقا اور استحکام کے اعتبار سے بہت اہم معاملہ, وہ پاکستان میں جو حکومت کی تبدیلی ہوئی, اور اس سے بھی زیادہ صحیح طور پر کہنا چاہیے کہ جمہوریت سیاست اور جو حکومتی معاملات ہیں ان میں جو پھر ایک انقلاب آیا ہے, تو یہ تیسرا مسئلہ ہے جو اس تیسرے پہلو کے اعتبار سے بہت اہم ہے. لیکن یہ کہ وہ جو دونوں پہلو ہیں میرے نزدیک وہ دو اعتبارات سے اہم ترین ہیں. اب میں سب سے پہلے جو عالمی اعتبار سے اہم ترین معاملہ ہے, اور پھر عالم اسلام اور پھر عالم عرب کے اعتبار سے, اس کے ضمن میں سب سے پہلے تو اپنا یہ تاثر میں آپ کے سامنے نقل کر دوں کہ جس حیرت انگیز رفتار کے ساتھ تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کچھ دن پہلے بھی کہ یہ صورتحال ہو جائے گی, اور امریکہ کی اتنی بڑی فوجی قوت جو ہے وہ سعودی عرب میں آ اترے گی, کوئی اندازہ اس کا نہیں ہو سکتا تھا. تو میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. معلوم ہوتا ہے کہ اب بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جو یہ انٹرنیشنل اہمیت کے جو بھی واقعات ہیں بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ظہور پذیر ہو رہے ہیں. ان کا بڑا گہرا تعلق ہے قرب قیامت کی ان پیشین گوئیوں سے بھی کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث میں وارد ہوئی ہیں. جو حضرات یہاں مستقل جمعے میں شرکت فرماتے ہیں ان کے علم میں ہے کہ میں نے بارہا حوالہ دیا ہے, اور میرا یہ اصول ہے قاعدہ ہے, اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس پر عمل پیرا ہونے کی اس نے توفیق دی ہے کہ جو بات جہاں سے حاصل ہوئی ہو اس کا کریڈٹ اسی کو دیتے ہوئے اسی کے حوالے سے ہمیشہ بیان کرتا ہوں. میں نے احادیث نبویہ کا اتنا تفصیلی مطالعہ نہیں کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ دعویٰ کر سکوں کہ یہ میرے اپنے مطالعے اور تحقیق کا ماحصل ہے. یہ بات میں نے جب بھی بیان کی ہے مولانا سید حامد میاں رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کی, تو ان سے ایک مرتبہ گفتگو ہوئی تھی, اور گفتگو میں انہوں نے جو اپنا مطالعہ, وہ شیخ الحدیث تھے, ظاہر بات ہے کہ صحائے ستہ تو گویا کہ ان کے مستقل مطالعے کے اندر رہنے والی کتابیں تھیں, اس کے علاوہ بھی اور جو بھی دوسری کتابیں ہیں حدیث کی ان کے ساتھ بھی ان کی ممارست تھی. تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ قیامت سے کے قریب جو جنگیں ہونے والی ہیں جن کی پیشین گوئیاں جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہیں, ان سب کو جمع کر کے اور ان کے مابین ربط اور ترتیب قائم کر کے انہوں نے جو نتیجہ اخذ کیا وہ یہ ہے کہ پہلے تو ایک بہت ہی ہولناک اور بہت خونریز اور بہت بڑی جنگ ہوگی, لیکن اس جنگ میں جو سائڈز ہوں گے فریقین, وہ بڑی عجیب سی بات معلوم ہوتی تھی لیکن اس وقت تو معلوم ہوتا ہے جیسے سامنے کی بات تھی, کہ ایک طرف مسلمان اور یہودی اور عیسائی یکجا ہوں گے, اور دوسری طرف بھی ایک بڑی طاقت عیسائی ہوگی جن کے مابین مقابلہ ہوگا, اور بہت خونریز جنگ ہوگی. جس کے نتیجے میں انہوں نے یہ الفاظ بھی کوٹ کیے کہ اتنی بڑے پیمانے پر انسانی جانوں کا اتلاف ہوگا کہ ایک پرندہ سینکڑوں میل تک وہ پرواز کرے گا اسے سوائے لاشوں کے اور کچھ نہ. یہ لیکن یہ کہ بالآخر ان کا جو مطالعہ ہے میں اسی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں, اور مجھے حال ہی میں معلوم ہوا ہے پرسوں ایک صاحب نے بتایا کہ اس موضوع پر ان کا مقالہ موجود ہے, لیکن یہ کہ میں کل پرسوں میں اسے حاصل نہیں کر سکا ہوں، لیکن اگر وہ بقالہ مجھے اس موضوع پر مل گیا تو اسے انشاءاللہ شائع بھی کریں گے، اور پھر میں اس کے حوالے سے زیادہ تفصیل سے آپ کو باتیں بتا سکوں گا. لیکن یہ بات انہوں نے واضح طور پر بتائی تھی کہ بالآخر جو فتح ہے وہ اسی اتحاد ثلاثہ کو ہو جائے جس میں یہودی، مسلمان اور عیسائی تینوں یکجا ہوں. لیکن یہ کہ بڑی ہولناک تباہی ہوگی اس کے بعد وہ فتح ہو. پھر یہ دوسرا دور آئے گا کہ اس فتح کے نشے میں یہودی مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے، فیصلہ کل فتح اپنے لیے حاصل کر دیں، یعنی اس اتحاد کے اندر. اتحادوں کا اثر تو یہی ہوتا ہے ہمیشہ کہ کامیابی کے بعد وہ ٹوٹتے ہیں، ان میں رکھنے پیدا ہو جاتے ہیں، اتحاد قائم رہتے ہیں ہمیشہ کسی مخالف قوت کی موجودگی سے. تو جیسے ہی فتح ہو جائے گی پھر اس اتحاد کے اندر رکھنا پیدا ہوگا اور یہودی مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائیں گے، اور پھر وہ دور آئے گا کہ جس کی خبریں نزول مسیح علیہ السلام کے ضمن میں احادیث میں آئی ہیں، مسلمانوں کا بے پناہ نقصان ہوگا، بے انتہا انہیں تک پہنچے گی. لیکن اس کے بعد پھر حضرت مسیح کا نزول ہوگا اور پھر جو ہے ٹیبل ول بی ٹرنڈ، یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مشیت اور خصوصی امداد سے. اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں تو بعض احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی جو بھی سامنے ہوگا پگھل کر نصیب منسیہ ہو جائے. تو معلوم ہوتا ہے کہ جو آج کوئی تصور لیزر بیم کا ہے اور اس کے حوالے سے جو تباہی پھیلتی ہے، شاید اللہ تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام کے نگاہ کے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دے بعید نہیں ہے. ان کا تو پورا وجود ہی ایک معجزہ تھا، ان کی ولادت معجزہ، ان کی زندگی میں معجزے بھی وہ کہ جو حسی معجزوں میں کہا جا سکتا ہے کہ سب سے بلند ہے، اور اسی طریقے سے پھر ان کا آسمان پر اٹھایا جانا زندہ، یہ بھی وہ ہے کہ جس کی کوئی دوسری نظیر جو ہے پوری نسل انسانی کی تاریخ میں موجود نہیں. تو یہ چیزیں کوئی بعید نہیں. بہرحال یہ دو دور ہیں جنگوں کے، اس کے بعد جو اسلام کا غلبہ ہوگا اور اسلام پھر عیسائیت وہ جو ہے یہودیت کا تو خاتمہ ہو جائے گا، یہودی ایک ایک ختم کر دیا جائے گا، لیکن پھر عیسائی اور مسلمان ایک ہو جائیں گے. بہی مانا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں جو مغالطے عیسائیوں کو ہو گئے ان کی دوبارہ آمد سے خود بخود ختم ہو جائے گی، انہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ الوہیت میں شامل نہیں ہے، بشر ہیں. پھر ان کی موت جو ہے وہ طبی موت واقع ہوگی، عام انسانوں کی طرح رہیں گے، نبی کی حیثیت سے نہیں رہیں گے، وہ امت مسلمہ کہ جو بھی اس وقت ہوں گے قائدین انہیں کی قیادت میں، انہیں کی امامت میں نماز بھی ادا کریں گے. ان کی یہ آمد ثانی جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے، پچھلی اپنی تقریروں میں بھی اس کو دہرایا ہے، وہ صرف اسی مقصد سے ہوگی کہ یہود پر جو اللہ کا وہ عذاب استیصال جو ابھی تک نہیں آیا، جس کے مستحق وہ ہو چکے تھے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے رسول کا نہ صرف یہ کہ کفر کیا، انکار کیا، ان کی دعوت کو رد کیا، بلکہ انہیں معاذ اللہ ولد الزنا قرار دے کر اور مرتد قرار دے کر اور کافر قرار دے کر واجب القتل قرار دے کر اپنی حد تک دوبارہ سولی پر چڑھا دیا. لہذا وہ بدترین عذاب استیصال کے مستحق ہو چکی ہے قوم، لیکن ججمنٹ ریزروڈ ہے، ابھی ان کا فیصلہ جو ہے ابھی اس کی جو تنفیذ ہے وہ ڈیفرڈ ہے. اور حضرت مسیح کا نزول جو آنا ہے، آمد ثانی جو ہے ان کا نزول، وہ در حقیقت اسی مقصد کے لیے، اس اعتبار سے اس کے بعد جو ہے پھر اسلام کا غلبہ ہوگا، جس کا بارہا میں نے احادیث کے حوالے سے جس کا تذکرہ کیا ہے کہ پل پورے روئے ارضی کے اوپر، حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ حضرت مسیح صلیب کو توڑ دیں گے. اس کا کیا مطلب ہے کہ صلیب کا عقیدہ ختم ہو جائے گا. یہ جو خیال ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام صلیب دیے گئے، اور اب یہی آپ کو معلوم ہے عیسائیت کا اصل علم جو ہے، علامت اس کا نشان یہی صلیب ہے، صلیب توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے. یعنی جو شریعت موسوی چلی آ رہی تھی اس میں بہت بڑی تبدیلی جو کی ہے عیسائیوں نے، وہ خنزیر کو حلال کر لینا اور اس کا گوشت کھانا، یہ دونوں چیزیں گویا کہ شریعت جو ہے وہ بھی صحیح ہو جائے گی، شریعت موسوی اور شریعت محمدی جو ہے، شریعت محمدی میں شریعت موسوی موجود ہی ہے، پہلے سے ضم ہے، پہلے سے شامل ہے، اور یہ کہ وہ عقیدہ جو ہے صلیب کا اور اسی کی بنیاد پر وہ الوہیت والا معاملہ وہ ختم ہو جائے گا. تو عالم عیسائیت اور عالم اسلام ایک وحدت بن جائے گا، اور اسلام ہی ہوگا، پھر عیسائیت ختم ہو جائے گی اور یہودیت تو اس معنی میں بھی ختم ہو جائے گی کہ کوئی یہودی جو ہے باقی نہیں رہے، اور اسلام کا غلبہ ہوگا، عز عزیز و ذل ذلیل پورے عالم انسانی پر اسلام کا غلبہ ہوگا. لیکن یہ تو ابھی ذرا دور کی بات ہے، اس وقت جو سر پر جو بات آئی ہوئی ہے وہ تو وہ پہلی دو جنگوں کا معاملہ ہے. تو احادیث نبویہ میں جو پیشین گوئیاں کی گئی تھی کہ جن کے لیے ابھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، آج سے 50 سال پہلے یہ تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ یہودی ریاست کو قائم ہو جائے اور پوری دنیا سے کھینچ کھینچ کر رہی یہودی ایک جگہ جمع ہو جائیں گی. لیکن یہ سب کچھ کس لیے ہوا ہے؟ میں نے بارہ عرض کیا ہے سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں جو آیت آئی ہے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، تمہیں لپیٹ کر لے آئیں گے، جھاڑو پھیر کر پوری دنیا سے یہودیوں کو ایک جگہ یکجا کر لیا جائے گا، تاکہ وہی ارض مقدس جو ان کے لیے ارض موعود تھی، وہی ان کا اجتماعی قبرستان، آج کل آپ وہ کلیکٹو گریوز کا نام سنتے ہیں، تو ایک بہت بڑی اجتماعی قبر جو ہے یہی ارض مقدس یہودیوں کے لیے بننے والی ہے. بہرحال یہ تو ہے معاملہ اس جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، اس کا احادیث میں جو وارث شدہ پیشن گوئیاں ہیں، جن کے ضمن میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ مولانا سید حامد میاں رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے جو میں نے بیان کی، اور اللہ کرے کہ مجھے ان کا وہ مقالہ مل جائے تو اسے ہم جلد از جلد شائع کرتے ہیں. اسی کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے، میں نے اسپین سے واپسی کے بعد جو تقریریں یہاں کی ہیں، جن کا میں نے آج بھی حوالہ دیا ہے، اور جن کا ایک خلاصہ نہیں بلکہ کافی تفصیلی جو ہے اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ندا کے پچھلے پرچے میں شائع ہو چکا ہے معاملہ، وہ میری ساری تقریریں، اس میں جو وہ نوسٹریڈیمس کے حوالے سے ایک عیسائی راہب 16ویں صدی ہجری کے 16ویں صدی عیسوی کے یہ فرانسیسی عیسائی راہب تھے، ان کی جو پیشن گوئیاں ہیں اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1994 سے 1998 تک یہ ایک بہت عالمی جنگ، تیسری عالمگیر جنگ، ظاہر بات ہے کہ یہ تو اب ان کی جو پیشن گوئیاں پہلی تھیں ان کو تو حالات کے اوپر جس طرح اس کی مطابقت ہے وہ سامنے آئی ہے، وہ واقعتاً حیران کن، لیکن آئندہ کے بارے میں تو انٹرپریٹیشن ہے، توجیحات ہیں، ان میں خطا بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ جنہوں نے بھی ان کی پیشن گوئیوں کو مرتب کیا ہے، اسے ایک ویڈیو فلم کی شکل دی ہے، اس کے مرتبین جو ہیں اور اس کے جو بھی مؤلفین ہیں ان کے نزدیک یہ 1994 سے 1998 تک یہ ایک بڑی عظیم عالمی جنگ ہے، کہ جو ان کے خیال کے مطابق اینٹی کرائسٹ کا ظہور ہو جائے گا، یعنی جس کو ہمارے ہاں دجال کہا جاتا ہے، انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ مسلمانوں میں سے ہوگا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسیحی دنیا اس وقت صدام کے بارے میں یہ سوچ رہی ہوگی کہ وہ اینٹی کرائسٹ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے، اس لیے کہ اس کی شخصیت کے اندر جس طرح سے خوفناک کیفیت جو ہے پورا جو عالم عیسائیت ہے وہ محسوس کر رہا ہے، بلکہ عالم عرب بھی، اس اعتبار سے وہ جو اینٹی کرائسٹ کا ایک تصور ان کا یہ تھا کہ وہ عربوں میں سے ہوگا، تو شاید وہ اس کو منتخب کر رہے ہیں اس وقت صدام پر. لیکن اس وقت مجھے صرف یہ عرض کرنا تھا، یہ ساری تفصیلیں ندا کے اس پرچے میں موجود ہیں، جن حضرات نے اس کا مطالعہ نہ کیا ہو وہ پرچہ ابھی شاید میں نے دیکھا اسٹال پر باہر ہے، وہ لیں اور اس کا مطالعہ کریں. یہ جو چیزیں اس وقت حالات کا جو بھی ایک بہت ہی بڑا ڈرامائی قسم کی تبدیلی جو باتیں ہوئی ہے، اس میں اہم ترین بات یہ ہے جس کا کہ کوئی تصور ابھی جلدی نہیں کیا جا سکتا تھا، کہ تاریخ میں اتنا بڑا اجتماع فوجی قوت کا اور فوجی نفری کا، امریکی افواج کا، جو اس وقت سعودی عرب کے اندر ہو رہا ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں. ایک ہندوستانی ابھی آئے ہوئے تھے، ایک صاحب نوجوان صحافی، انہوں نے پرچہ بھی دکھایا ہندوستان سے، نئی دنیا جو شائع ہوتا ہے، اس میں یہ الفاظ میں نے پڑھے ہیں، اور واقعہ یہ کہ میں حیران رہ گیا کہ بہت صحیح تعبیر انہوں نے کی ہے، کہ جس سرعت کے ساتھ اور جس طرح ایک مسلسل یوں سمجھیے کہ ایک قطار ٹوٹ نہیں رہی، جن حضرات نے کبھی یورپ کی جو بڑی بڑی اور امریکہ کی خاص طور پر بڑی بڑی جو ہوائی جو ایئرپورٹس ہیں ان کا کبھی تجربہ ہوا ہے تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ہر منٹ پر ایک جہاز اترتا، ہر منٹ کے بعد جو ہے وہ افق پر ایک نیا جہاز، وہ تو سب منڈلاتے رہتے ہیں لیکن اترنے کے لیے ایک سیکوینس ہوتا ہے، ایک ایک منٹ میں ایک ایک جہاز اتر رہا ہو. بالکل اس انداز میں اس وقت دیو پیکر ہر پولیس طیارے جو ہیں وہ اس وقت امریکہ سے اور دمام آ رہے ہیں، جس کے لیے لفظ جو ہیں اس ہندوستانی پرچے میں آئے ہیں بڑے عمدہ الفاظ، کہ معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب کے مابین ایک فضائی پل تعمیر ہو گیا ہے. یہ پل ہے جس کے اوپر سے لڑکتے چلے آ رہے ہیں، من کل حدبی ینسلون کا ایک نقشہ جو ہے وہ اس طریقے سے سامنے آ رہا ہے اتنی بڑی تعداد میں. اور یہ کہ ساری دنیا نے یہ محسوس کیا ہے کہ سعودی عرب ابھی تک ریزسٹ کر رہا تھا، پینٹاگون جو ہے جو قائدین ہیں امریکہ کے جو فوجی جو قائدین ہیں ان کا جو مرکز ہے پینٹاگون، اس کے جو بھی جو بڑے لوگ وہاں تھے وہ ہمیشہ پیچ و تاب کھاتے رہتے تھے کہ یہ سعودی حکومت ہمارے ہی سہارے پر تو قائم ہے، ہمارے بغیر اس کا کوئی وجود نہیں، لیکن یہ کہ یہ ہمارا فوجی کو اترنے نہیں دے رہے، ہمارا کوئی اڈا بننے نہیں دے رہے، تو اس پر انہیں غصہ آ رہا تھا. ہوتا ہے کسی کو کہ اگر وہ سمجھے کہ یہ سب کچھ ہمارے طفیل ہے، اور پھر یہ کہ ہمارے ساتھ مغایرت بھی بڑھتی جا رہی ہے، لیکن یہ کہ اچانک جو صورت ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے امریکہ نے بڑا بھرپور فائدہ اٹھایا. ظاہر بات ہے فوجوں کا کہیں آنا جو ہے وہ تو آسان ہوتا ہے, واپس جانا پھر آسان نہیں ہوتا, وہ تو پھر ان کے مستقل پنجے جو ہیں وہ گڑ جاتے ہیں. تو امریکی استعمار کا ایک بہت بڑا مرکز اور اڈا جو ہے وہ عالم عرب کے اندر اس طریقے سے قائم ہو گیا ہے جس کی کچھ دن پہلے بھی توقع نہیں ہو سکتی. ایک ورلڈ سپر پاور جو ہے اس کا کتنا مضبوط اور اتنے پنجے جو ہیں عالم عرب کے عین جو ہے. اس سے پہلے تو اسرائیل کو ہم کہتے تھے کہ یہ جو ہے امریکہ کا جو ہے پنجے یہاں گڑے ہوئے ہیں, وہ گویا کہ ایک ریاست ہے. اسرائیل جو ہے وہ بھی یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہی کی ایک ریاست ہے. اب معلوم ہوا کہ سعودی عرب کی بھی حیثیت اس سے زائد نہیں, صرف ایک پردہ پڑا ہوا تھا. وہ پردہ کے جو اس وقت اٹھا تھا 73 کی رمضان وار میں, اسی طریقے سے افواج اور فوجی سامان جو ہے وہ اس وقت فوجیں نہیں آئی تھی امریکی, لیکن فوجی ساز و سامان اور اسلحہ اسی تیز رفتاری کے ساتھ جو ہے اسرائیل کو سپلائی کیا گیا تھا کہ جو مصر نے تقریباً جنگ جو جیت لی تھی پھر وہ اس کی شکست میں تبدیل ہوئی ہے. وہ جنگ اصل میں اسرائیل نے نہیں جیتی تھی بلکہ امریکہ نے جیتی, ورنہ اسرائیل کو تو شکست سے فاٹ دے چکا تھا مصر, اور مصر نے 67 کا جو دھبا تھا, کلنگ کا ٹیکا جو ماتھے پر تھا اسے دھو دیا تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے 73 کی رمضان بعد. لیکن اس وقت آیا ہے اور اس نے تحفظ دیا ہے. اسی طرح کا تحفظ معلوم یہ ہوا کہ جو بھی استعمار ہے جس کی علامت امریکہ ہے اس کے یہ دو بازو ہیں. ایک بازو اگر اسرائیل ہے تو دوسرا بازو جو ہے وہ عرب ممالک ہیں یا وہ شیخ دمس ہیں کہ جو امریکہ کے الائز ہیں, ان کے ساتھی ہیں, اور انہیں کے بل کے اوپر وہ اپنا وجود جو ہے قائم رکھنے میں یہاں تک آگے جا سکتے ہیں کہ وہ پردہ بھی انہوں نے اٹھا دیا اور امریکی افواج کو جو ہے اپنے ملک کے اندر کتنے بڑے پیمانے پر آنے کی اجازت دے دی. اب جو کوئی نتیجہ سامنے نظر آ رہا ہے, اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اتنی بڑی طاقت کا اجتماع جو ہے وہ تو ویسے تو یہ کہ اس وقت دنیا میں جو جس قدر خطرناک ہتھیار جمع کر لیے گئے ہیں, بارہا میں نے کہا ہے کہ غلطی سے بھی کہیں ٹریگر اگر دب جائے تو جو ہولناک صورت کے نتائج ہوں گے, کسی کی غلطی سے کوئی بٹن دب جائے اور کوئی میزائل جو ہے وہ جو چھوٹ جائے اور پھر جائے, ایک دفعہ چھوٹنے کے بعد تو ان کو کوئی واپس لانے والا ہے نہیں, اگر وہ ہو جائے تو پھر جوابی حملہ کیا ہوگا. لیکن یہ کہ اب یہ سمٹ کر یہ شرق اوسط میں مڈل ایسٹ میں یہ صورتحال جو ہے تیسری, اب یہ جنگ کیا ہوگی یہ بھی نوٹ کر لیجئے, اس واضح طور پر بات سامنے آ چکی کہ یہ ایک طرف سے کیمیکل وارفیئر ہوگی تو دوسری طرف سے کیمیکل پلس ایٹامک وارفیئر. امریکہ نے صاف دھمکی دے دی ہے, اس لیے کہ عراق کے پاس ظاہر بات ہے کہ سب سے بڑا ہتھیار ایٹم بم تو اس کے پاس ہے نہیں, اس کے ایٹمی ری ایکٹر جو ہیں وہ تو پہلے ہی اسرائیل نے تباہ کر دیے تھے, لہذا اس کے پاس ایٹم بم تو ہے نہیں. لیکن یہ کہ ایک بہت خوفناک ہتھیار جو ہے کیمیاوی ہتھیار اس کے پاس موجود, وہ اس نے خود اپنے ہی ملک کے مسلمان آبادی پر بھی, کردوں پر بھی استعمال کیا ہے کچھ ہی عرصے پہلے, اور وہ سائنائٹ بامب کے ذریعے سے پوری آبادی ختم کر دی, 4,000 افراد کا ایک قصبہ یا شہر جو بھی کہے تحس نحس ہو گیا کہ ایک فرد بچہ تک نہیں بچا. سائنائٹ بامب وہ جو ہے جہاز, وہ اگر ہتھیار استعمال ہوتا ہے, اور اسی کی اس نے دھمکی دی تھی اسرائیل کو. تو جواباً اب بش نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر یہ کام کیا تو پھر ہمارا حملہ ایٹمک ہوگا, اور یہ کہ ظاہر بات ہے کہ جو بھی کیمیاوی ہتھیار اگر عراق کے پاس ہے تو امریکہ کے پاس اس سے سینکڑوں گنا موجود ہے. تو یہ وہ خوفناک تباہی جس کا کہ ان احادیث کے اندر نقشہ کھینچا گیا ہے, اللہ نہ کرے, ہم تو دعا کریں گے کہ نہ ہو, لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ اب یہ کوئی دن کی بات ہے کہ شاید وہ صورتحال جو ہے وہ اس یہ رب اختیار کر لے. اس میں ایک پہلو اور سمجھ لیجئے, عراق نے جو ابتدائی حماقت کی ہے, جو بھی جس انداز میں کی ہے, اس نے کویت کے خلاف جو اقدام کیا ابتدائی حماقت اسی کی ہے, سارا الزام جو ہے اس صورتحال کا اس پر جائے گا. لیکن یہ کہ اس کے بعد جو صورت اب بن گئی کہ اس کو بہانہ بنا کر اور سعودی عرب کے تحفظ کے لیے جس طریقے سے امریکہ اپنے سارے الائز کے ساتھ آ گیا ہے اور اس نے پنجے گاڑ لیے ہیں شرق اوسط میں اور سعودی عرب کی سرزمین پر, اب عراق کے پاس کوئی اور چارہ کار نہیں ہے کہ وہ پیچھے ہٹے. پیچھے ہٹنے سے مراد کیا ہے؟ دیوار کے ساتھ لگ کر, جسے انگریزی محاورے میں کہا جاتا ہے بیک ٹو دی وال, بیک ٹو دی وال اسے فائٹ کرنا ہوگا, تیسرا راستہ کوئی نہیں اس کے پاس. اسی کا عمل ہے جو شروع ہو چکا ہے کہ ایران کے ساتھ اس نے اپنے جن کو کہتے ہیں مینڈنگ دی فینسز, یا جو بھی معاملات خراب تھے جو بھی اختلافات تھے سب سے پہلے تو ایران کے ساتھ ان کو درست کیا جائے, کہ ایسا نہ ہو کہ ادھر سے جنگ ہو مجھ پر ٹھوسی جائے یا کوئی معاملہ پیش آ جائے تو پیچھے سے ایرانی جو ہے وہ خنجر بھونک دے. اس لیے کہ بہت بڑی جنگ رہی ہے, 10 برس تک رہی ہے, اور نفرتیں اور انتقامی جذبات جو ہیں وہ تو رگو پہ میں سراج کیے ہوئے. تو اب ایک کام تو اس نے یہ کیا, لیکن یہ معاملہ اتنا اہم نہیں. اہم معاملہ یہ ہے کہ اب وہ اور پیچھے ہٹ کر جس دیوار کے ساتھ لگے گا وہ روس کی دیوار ہے. رشیا زیادہ دور نہیں ہے. 30th Division آرمی تو ہمیشہ سے رشیا کی جو ہے موجود رہی ہے ایران کی سرحد پر. اسے ایک ایڈوانٹیج حاصل تھا, اور آپ کو یاد ہوگا 1984-85 میں ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس کا ایک کانسیپٹ جو ہے امریکہ میں بڑی قوت کے ساتھ آیا تھا. یہ وہاں محسوس کیا گیا تھا کہ ہم تو بڑے ہینڈی کیپڈ ہیں, رشیا جو ہے وہ بہت پریولیجڈ ہے کہ وہ تو ایران کی سرحد پہ بیٹھا ہوا ہے, اسے گلف تک پہنچنے میں چند گھنٹے لگتے ہیں, اور ہم بیٹھے ہوئے اتنے ہزاروں میل دور, ہمیں تو 3-4 دن لگ جائیں گے, 5 دن لگ جائیں گے اپنی کوئی افیکٹو پریزنس اس علاقے میں لانے کے لیے. لہذا وہ جو بھی انہوں نے کچھ اڈے بنائے, اسی وقت سعودی عرب سے بھی انہوں نے چاہا تھا کہ اڈے دیے جائیں, سعودی عرب نے انکار کیا. اسی پر وہ جھنجھلاتے رہے کہ ہمارے بل پر تو قائم ہے اور ہمیں جو ہے وہ اڈے دینے کو تیار نہیں. لیکن یہ کہ بہرحال اب یہ کہ وہ صورت پیدا ہو چکی ہے, تو اس صورت حال میں اب یہ انہوں نے تو وہ صورت حال اب تبدیل ہو گئی. اب جو ہے امریکہ تو آ چکا ہے عین گڑھ کے اندر. ظاہر بات ہے کہ رشیا اس بات کو برداشت نہیں کر سکے گا اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود, جو بھی اس کے اندرونی حالات ہیں, خلفشار ہے, بلکہ خلفشار کو تو رفع کرنے کے لیے اس قسم کی چیزیں جو ہے ذریعہ بن جاتی ہیں اندرونی خلفشار کو رفع کرنے کے لیے, جو بھی اس کی معاشی مشکلات ہیں. لیکن یہ بات کہ ایک سپر پاور اس طریقے سے مڈل ایسٹ کے اندر آ کر اپنی پریزنس اتنے بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ ثابت کر دے, یہ دوسری سپر پاور کے لیے ہرگز کسی درجے میں بھی قابل قبول نہیں ہوگا. اس حوالے سے آپ نوٹ کیجئے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نکسن نے سابق صدر جو امریکہ کا, اس نے جو کتاب لکھی ہے 1999 عجیب بات ہے 1999 کتاب کا نام ہے, اور اس میں اس نے یہ لکھا تھا کہ بغلیں مت بجاؤ, مغربی دنیا سے کہا گیا تھا گورباچوف کو, یہ نہ سمجھو کہ وہ کوئی کمزور آدمی ہے یا وہ جو کچھ کر رہا ہے اس سے رشیا جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا. یہ بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں نکسن کا یہ خیال تھا, وہ اللہ عالم صحیح ہے یا غلط, لیکن بہت بڑی شخصیت ہے, عالمی شخصیت ہے, پوری صورتحال پر نگاہ رکھنے والی, ان کے پاس وسائل و ذرائع ہیں, وہ امریکہ کا صدر رہا ہے. بہرحال اس کا یہ کہنا تھا کہ اس میں سے یہ رشیا پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر نکلے گا ان اصلاحات وغیرہ کے نتیجے میں, اور ویسٹ کو اصل میں تو اپنی جس کو کہا جاتا ہے اپنا مد مقابل صحیح مقابلہ کرنے کے قابل دشمن اب ملا ہے گورباچوف کی شکل. یہ ہے نکسن کا تجزیہ 1999 نامی کتاب. یہ صورتحال ہے کہ جس میں نظر آ رہا ہے کہ دوسری قوت بھی بڑی جو ہے وہ عیسائی ہوگی, کہنے کے تو وہ بھی عیسائی ہیں, چرچز ہیں وہاں پر, سب جو آبادی وہ تو چند لاکھ جو ہے وہ کمیونسٹ پارٹی کے ممبرز ہیں جو ملحد ہیں, پر نہ بول تو عیسائی ہیں. یہودی جو تھے وہ وہاں سے نکل کے جو ہے وہ آ رہے ہیں رفتہ رفتہ, وہ تو اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں. مسلمانوں کا علاقہ تھوڑا سا تھا لیکن ان کی برین واشنگ بہت بری طریقے سے کیے جا چکی ہے, انہیں اپنا مسلمان ہونا بھی شاید ہی کچھ بوڑھے لوگوں کو یاد رہ گیا. اس وجہ سے اب یہ نقشہ جم گیا ہے کہ ایک طرف رشیا اور اس کے ساتھ, پہلے میرا گمان تھا کہ شاید صرف ایران, لیکن اب معلوم ہوتا ہے کہ ایران اور عراق, باقی یہ کہ عالم عرب کی ری الائنمنٹ ابھی ہو رہی ہے, ابھی آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کیا ہوگا. آپ کو معلوم ہے کہ بعض ممالک نے تو عراق کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے, بہت حیران کن ہے کہ خود اردن جو ہے وہ عراق کا ساتھی ہے اس معاملے میں. باقی یہ کہ جہاں تک یمن کا تعلق ہے وہ کھلم کھلا ہے, قزازی صاحب ابھی اگرچہ یعنی خاموش ہے, غالباً انہوں نے کوئی اوپن سائز نہیں لی ہے, لیکن یہ کہ ری الائنمنٹ ہوگی. اور وہ جو حدیث نبوی کا جو میں نے ارا کیا تھا, وہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ وہ صورتحال جو ہے وہ اب آئے گی. آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ نے جو افغانستان میں اتنا پیسہ لگایا, آدمی اپنا کوئی نہیں مروایا, پیسے بہت خرچ کیے, وہ کیوں کیے؟ اگر معاملہ صرف اندرونی رہتا عرب یعنی افغانوں کا, افغان فوج کا اور افغانوں میں جو کمیونسٹ ہیں ان کا اور افغان مجاہدین کا, تو یہ شکل نہ ہوتی. وجہ یہی تھی کہ وہ بیلنس آف پاور جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا. افغانستان میں روسی فوجوں کا آ جانا یہ تھا اصل میں کہ جس نے امریکہ کو فیصلہ کن انداز میں اس جنگ کے اندر حصہ لینے پر مجبور کیا. اسی طریقے کی اب یہ ریورس ہو گئی ہے پوزیشن, کہ اب امریکہ آ گیا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ زوردار انداز میں شرق اوسط میں, خلیج کے یوں سمجھیے کہ مغربی ساحل کے پاس. اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں, اندازہ یہی ہے واللہ عالم کہ رشیا جو ہے اس کو وہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ ٹیکنگ اٹ لائن ڈاؤن, یہ وہ اس کو اس طریقے سے برداشت نہیں کر سکتا. اور معلوم ہوتا ہے مختلف وہ پیشن گوئیاں شاید سچ ثابت ہو,
اور بہت جلد ایک بہت بڑی عالمی جنگ. اگرچہ عالمی جنگ کبھی بھی اس معنی میں عالمی نہیں ہوتی کہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئے، اس لیے کہ پہلی عالمی جنگ ہوئی تھی اس کا اصل میدان جنگ جو ہے وہ بنا تھا یا یورپ اور یا کچھ حصہ جو ہے وہ ایشیا اور افریقہ تھا، باقی یہ کہ ایشیا کا بہت بڑا علاقہ جو ہے وہ اس سے متاثر نہیں ہوا. دوسری عالمی جنگ کے اندر بھی اصل جو ہوئی ہے تباہی اور بربادی وہ تو یورپ کی ہوئی ہے، باقی یہ ہے کہ اس کے ساتھ دوسرے بعض ممالک کی بھی ہوئی، لیکن وہ عالمی جنگ کہلاتی ہے، وہ اس معنی میں عالمی نہیں تھی کہ پوری دنیا اس میں شریک ہو. یہ جنگ بھی در حقیقت اس اعتبار سے تو عالمی ہوگی کہ اس کا فال آؤٹ، اس کے اثرات، اس کے نتائج سیاسی معاشی اقتصادی اعتبار سے اس کے جو نتائج ہیں وہ عالمگیر ہوں گے، لیکن یہ کہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ مشرق وسطی اب اس کا میدان جنگ بنے گا، اب وہ سارے ہتھیار یہاں آزمائے جائیں. یورپ والے اس اعتبار سے اب ہوشیار ہو چکے ہیں کہ انہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ اپنے وہ اس بر اعظم کو اب وہ میدان جنگ نہیں بننے دیں گے، اب جو بھی ہتھیار آزمائے جائیں گے ایک دوسرے کے خلاف وہ یہی عالم عرب ہے، عالم اسلام ہے، یہ اس کی لپیٹ میں آئے گا. اور مجھے یاد آ رہا ہے میں نے کئی مرتبہ یہ شعر آپ کو سنایا ہے، علامہ اقبال کا وہ شعر، ترسم کے دیگر خیزر از خاک سمرقندے آشوب ہلاکوئے ہنگامہ چنگے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسی طرف سے رشیا کی طرف سے وہی قوتیں اور ادھر سے وہی عالم اسلام، اور بغداد ہی کی تباہی ہوئی تھی اس وقت سب سے بڑی، اس لیے کہ بغداد تھا اس وقت جو مرکز تھا اور جو دارالخلافہ تھا مسلمانوں کا، خلافت بنو عباس کا جو ہے مرکز، اور اب وہی بغداد ہے کہ جو پھر دوبارہ ترسم کے دیگر خیزت از خاک سمرقندے آشوب ہلاکوئے ہنگامہ چنگیزے. تو جو بھی کچھ نقشہ کبھی دیکھا علامہ اقبال نے بھی، جیسے کبھی انہوں نے خود بھی کہا ہے اسپین میں جب وہ مسجد قرطبہ میں تھے تو جو انہوں نے شعر کہے ہیں ان میں ایک شعر یہ بھی ہے، اس لیے کہ مسجد قرطبہ جو ہے وہ بالکل وہ الوادی الکبیر جو ایک دریا ہے بہت بڑا، اس دریا کے کنارے پر مسجد قرطبہ ہے، تو وہاں انہوں نے یہ شعر بھی کہا ہے کہ آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب. تو ظاہر بات ہے کہ شاعر جو ہے، جیسے کہ میں نے بہت مرتبہ عرض کیا، شاعر کا مطلب ہے صاحب شعور، شعر گو، ہر شعر گو شاعر نہیں ہوتا، شعر گو بہت سے تک بند قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ شاعر کہلانے کے حقدار نہیں ہوتے، اور اسی اعتبار سے جو شعر نہیں کہتے وہ شاعر ہوتے ہیں، بھائی مانا کہ وہ صاحب شعور ہیں. تو علامہ اقبال جو ہے اس معنی میں واقعتاً بہت بڑے شاعر تھے، ان کا شعور جو ہے ایک تو یہ کہ اس وقت جو بھی حالات تھے دنیا کے اس کے اندر وہ دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، کون کون سے کردار ہیں، ان کا وہ شعر جو ہے اس اعتبار سے بہت عظیم ہے. جو علامہ اقبال نے یہودیوں کا جو نقشہ دیکھا تھا اس وقت یورپ میں کہ فرنگ جی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے، یہ ظاہر بات ہے کہ یہ ڈیپتھ آف ویژن اور حالات کا جو مشاہدہ جو ہے وہ در حقیقت اسی سے تو شعور کی گہرائی جو ہے وہ انہی چیزوں سے سامنے آتی ہے. تو یہاں یہ کہ انہوں نے یہ جو نقشہ دیکھا تھا اس کو بھی شمار کر لیجیے، وہ نوسٹرڈیمس جو ہے اس کی پیشن گوئیوں میں، اور علامہ اقبال کا یہ شعر بھی کہ ترسم کے دیگر خیزت از خاک سمرقند آشوب ہلاکوئے. اب سمرقند کو آپ رشیا کے حوالے سے سمجھیے، تو یہ بات جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اس کے ضمن میں میں نے جو آج آیات جو میں نے منتخب کی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ذرا اختصار کے ساتھ ان کی طرف آپ کی توجہ مقبول کرا دوں. سورہ انبیاء اس اعتبار سے بڑی عجیب سورت ہے، اس کا آغاز بھی ہوتا ہے جو میں نے دو شروع کی آیات پڑھی، اس طرح والی الناس حسابہم وہم فی غفلت معرضون، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آن پہنچا ہے لیکن وہ غفلت میں اعراض کیے جا رہے ہیں، انہیں فکر ہی نہیں ہے، عیش کر رہے ہیں، مست ہیں، وہ اپنے وہی جو ہے دنیاوی معاملات ان میں الجھے ہوئے ہیں، اپنے پرسنل یا اپنے سیاسی گروہی مفادات، اس سے اوپر کسی کا خیال ہی نہیں. وہ آخری منزل جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، وہ اصل امتحان جس پر ابھی اسد الرحمان گفتگو کر رہے تھے، اس کی کسی کو فکر نہیں، بلکہ اس کے اعتبار سے تو جو میں نے آیات سورہ انعام کی آپ کو سنائی کہ معلوم ہوتا ہے جو قومیں ہلاک ہونے والی ہوتی ہیں ان کے لیے جھنجھوڑ دینے والے واقعات بھی آتے ہیں تو وہ ہوش میں نہیں آتے، یا تضرعون نہیں ہوتے، بلکہ یہ کہ اس کے برعکس دل اور سخت ہوتے چلے جاتے ہیں. اسی کا نقشہ اس میں آیت نمبر 2 میں ہے، ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوه وهم یلعبون، نہیں آتا ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی ذکر، کوئی یاد دہانی، کوئی نصیحت، نئی نصیحت. اب یہ محدث جو ہے اس اعتبار سے اللہ کا کلام تو قدیم ہے، محدث نہیں ہے، لیکن وہ جب نازل ہو رہا تھا تو ایک آیت کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، ایک سورت پہلے دوسری بعد میں، اس اعتبار سے، اس نزول کے اعتبار سے اسے محدث کہا جائے گا. ہر نئی جو ان کے سامنے آ رہی ہے نصیحت، ہر نئی تنبیہ جو آ رہی ہے، ہر تذکیر کے لیے نئی سورت جو نازل ہو رہی ہے، الا سمعوہ، وہ اس کو سنتے ہیں، وہم یلعبون، کھیلتے ہوئے، توجہ ہی نہیں اس کی طرف، کوئی ان کی جو ہے التفات کی کوئی کیفیت پیدا نہیں ہوتی. اب اسی کو اس وقت کیجئے، یہی وہ چیزیں ہیں جو بارہا یہاں بیان کی جا رہی ہیں. لیکن کتنے لوگ ہیں کہ جو جاگے ہوں، ہوش میں آئے ہیں؟ حالات و واقعات اور حوال جو ہو رہے ہیں وہ تو خیر سب کے سامنے ہیں. مشرقی پاکستان کا سقوط تو سب کے سامنے تھا، اس سے کس نے سبق حاصل کیا، اس کے نتیجے میں کس کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی، کس نے ایلوکیشن جو ہوتا ہے، بجٹ ایلوکیشن، ہمارا بجٹ کیا ہے، ہمارا وقت، ہماری صلاحیت، ہماری توانائیاں، ہماری قوتیں، اسی کو خرچ کرنا ہے، اسی کو ایلوکیٹ کرتے ہیں آپ، یا تو دنیا کے لیے یا عقبہ کے لیے. تو اس بجٹ ایلوکیشن کے اندر کوئی تبدیلی بال برابر آئی ہے؟ ہر شخص جو یہاں موجود ہے وہی ذرا اپنے غریبان سے جان لے کہ سن 71 والا حادثہ، اتنا بڑا عذاب وہ آیا، لیکن پاکستانی قوم کے کتنے افراد ہوں گے آپ خود تصور کیجئے. اور اس کی بجائے ہر شخص اپنے غریبان میں جان کے کہ کس نے اس پر کوئی اثر قبول کیا ہو کہ اس کے بجٹ ایلوکیشن کے اندر کوئی فرق واقع ہوا. یہ نقشہ آپ بھی ہے، خاص طور پر اس مسجد کے نمازیوں سے عرض کر رہا ہوں، جب گفتگو ہوتی ہے قرآن کے حوالے سے. میں نے بارہا کہا میرا ٹکڑا ٹکڑا کلام پاک، میری تو آنکھیں دو جو ہیں اللہ کی کتاب ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور اس کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا اس کے حوالے سے شاید اور کہیں بھی یہ صورت نہ ہوتی ہو کہ قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے اس طرح تذکیر ہو رہی ہو جس طریقے سے اس مسجد میں ہوتی. لیکن کتنے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی آئی؟ سننے کی صورت وہی ہے، سمعوہ وہم یلعبون، سنتے ہیں لیکن ایسے جیسے کھیلتے ہوئے، توجہ نہیں، کوئی التفات نہیں، ایک کان سے سنا دوسرے سے جدا، بڑی سے بڑی چیزیں آ رہی ہیں، ایک کے بعد ایک آیت آ رہی ہے. اب سورہ مرسلات تک ہمارا جو مسلسل درس ہے وہ پہنچ گیا ہے، اور اس کی آیت سب ائی حدیث بعدہ یؤمنون، اب اور کس بات کا یہ انتظار کر رہے ہیں؟ کس بات؟ اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام آ گیا، وہ انہیں نہیں جگا سکا، اور کون جگائے گا؟ کون سی بات ہے کہ جو جس سے کہ یہ اب ہوش میں آئیں گے اور ایمان لائیں گے؟ تو وہ بات خاص طور پر میں ذکر کر رہا ہوں آپ سے ان دو آیات کے حوالے سے، اور ہر شخص خود سنے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، قریب آ چکا ہے لوگوں کے لیے ان کا حساب، لیکن وہ غفلت میں اعراض کیے جب جا رہے ہیں، سنی انسنی کر رہے ہیں، توجہ نہیں دے رہے. اور جو بھی آیات ہے قرآنی کے ذریعے سے، فمن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جسے تذکیر کرائی جائے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے اور پھر وہ اس سے اعراض کرے. کسی اور کا قول ہو، کسی اور کی بات ہو، کسی کی نصیحت ہو، کسی کی نظم ہو، کسی کی نثر ہو، چلیے اس کے ساتھ یہ رویہ ہو تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، کچھ کنڈون کیا جا سکتا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہے ہیں کہ جو اپنے رب کی آیات کے حوالے سے تذکیر جنہیں کی جائے اور پھر وہ اعراض کرے. تو ہر شخص کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، یہی آج کا اصل سبق ہے. یہ دو آیتیں، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لیکن میں در حقیقت جو آج کی جو گفتگو جس حوالے سے ہو رہی ہے اس میں جو چار آیتیں ہیں، آخری رکوع کی پہلی چار آیتیں وہ آپ کو سنا رہا ہوں. پہلی تو نوید جاں فضا ہے میرے لیے، آپ کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو اس ذکر کو سنے، متوجہ ہو جائے، زندگی کا رخ بدلے، اپنی ایلوکیشن جو ہے وہ کنورٹ کر دے. اگر ابھی مذہب کے لیے صرف تھوڑا سا ہے اور اثر ہے دنیا کے لیے اور معاش کے لیے اور اپنے آل اولاد کے لیے، اب اس کو ریورس کر دے کہ اب اکثر اور بہتر صلاحیتیں اور قوتیں اور اوقات صرف ہو دین کے لیے اور اپنی اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، اور کم تر ناگزیر حد تک اپنا وقت اور اپنی صلاحیت جو ہے اس کو ایلوکیٹ کیا جائے دنیا کے لیے اور اپنی مادی ضروریات کے لیے. جو یہ کرے گا اس کے لیے نوید ہے. فمن یعمل من الصالحات، جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، وہ مومن اور وہ ایمان رکھتا، فلا کفران لسعیہ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی سعی، اس کی محنت، اس کی جد و جہد، اس کی بھاگ دوڑ، اس کی کوئی ناقدری نہیں کی جائے. اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والے، شکور، بہت ہی شکر کرنے والے. اب یہ شکر کا لفظ جب بندوں کے لیے آتا ہے تو احسان مندی اس کا مفہوم ہوگا، جب یہ لفظ اللہ کے لیے آتا ہے تو قدر افزائی، اللہ بڑا قدردان ہے، قدر افزائی فرمانے والا ہے، اس کے لیے محنت کرو، اس کے لیے اپنی توانائیاں لگاؤ، اس کے لیے اپنی قوتیں صرف کرو، اس کے لیے اپنے اوقات کو وقف کرو، تو اللہ تعالیٰ اس معنی میں ناقدری کرنے والا نہیں ہے، وہ تو بہت قدر فرمانے والا، قدر افزائی فرمانے والا ہے. فرمایا فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وہ مطمئن رہے، اب لکھ رہے ہیں اس کے ایک ایک عمل کو، اس کا جو بھی اثار ہے، اس نے جو قربانی دی ہے، اس نے جو وقت لگایا، سب لکھ رہے ہیں، کہیں کوئی چیز ضائع ہونے والی نہیں. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. اور حرام ہے، طے کر دیا گیا ہے، فیصل شدہ ہے کسی بستی کے لیے جسے ہم نے ہلاک کر دیا ہو یا جس کی ہلاکت کا فیصلہ کر لیا ہو. یہ دو میں بھی وضاحت کر دوں گا کہ آیت متشابہات میں سے اس کے کئی مفہوم لیے گئے. انہم لا یرجعون کہ وہ لوٹنے والے نہیں، اس کا ایک مفہوم تو یہ لیا گیا ہے کہ جو قومیں ہلاک کر دی گئیں، قوم نوح، قوم ہود، قوم عاد، اب وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتی. پھر جب عذاب استیصال آ جاتا ہے تو میں یہ بیان کر چکا ہوں اپنی پچھلی تقریروں میں، تو جڑ اکھاڑ دی جاتی ہوتے دابر القوم الذین، استیصال ہو جاتا ہے. تو درخت کا اگر صرف پتے جھاڑ دیے جائیں، پتے دوبارہ آ جائیں گے، اسی طریقے سے اگر اس کی شاخیں کاٹ دی جائیں، شاخیں بھی اگائیں گی، لیکن جڑ سے اکھیڑ دیا جائے تو اب وہ درخت وجود میں نہیں آئے گا. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب استیصال جن قوموں پر آتا ہے، اب ان کی کوئی ریجنریشن یا کوئی ریوائول یا رینائسنس ان قوموں کا ممکن نہیں. ایک یہ معنی لیے گئے ہیں، اور ایک معنی جو ہے وہ یہ لیے گئے ہیں کہ جس قوم کے یا جس بستی کے بارے میں ہمارا ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہو، یعنی جو قوم مستحق ہو چکی ہو. اللہ تعالیٰ ظالم تو نہیں ہے، وہ خود ظلمن تو کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا. جو اپنے کرتوتوں اور اعراض اور انکار اور اپنے اعمال بد کے نتیجے میں مستحق ہو چکی ہو، پھر کتنی ہی تذکیر کر لو، کتنی ہی نصیحت کر لو، وہ لوٹنے والے نہیں. یہ گویا کہ اس کا تعلق اس آیت سے جڑ جائے گا جو میری پچھلی تقریروں میں کئی مرتبہ کوٹ ہوئی ہے، سورہ سجدہ کی آیت، جس میں فرمایا گیا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہم اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ اگر لوٹ سکتے ہو تو لوٹ آئیں، جاگ سکتے ہو تو جاگ جائیں، ہوش میں آ سکتے ہو تو آ جائیں. لیکن سورہ انعام کی جو آیات میں نے آپ کو 42 سے 45 سنائی ہیں بار بار، ان میں بتا دیا گیا کہ جب بھی ایسا ہوا ہے قوموں نے، بجائے اس کے کہ وہ یتضرعون والی شکل اختیار کرتے، قصد قلوب ان کے دل اور سخت ہو گئے اور وہ اور مغل ہو گئے دنیا کے اندر، پھر انہیں ہم نے پکڑ لیا. تو یہ دوسرا مفہوم ہے جو اس کا لیا گیا، حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. اب تیسری آیت سنیے، حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون، یہاں تک کہ جب یاجوج وماجوج کھول دیے جائیں گے. یاجوج و ماجوج کے بارے میں بھی جب سورہ کہف پر گفتگو ہو رہی تھی میں نے بیان کیا ہے، اور اس ضمن میں بڑا میں سمجھتا ہوں کہ احسان ہے امت مسلمہ پر مولانا ابوالکلام آزاد کا، سب سے پہلے انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر ان حقائق کی وضاحت کی ہے، اور بڑی ہی یوں سمجھیے کہ تاریخی اکتشافات جو ہوئے ہیں، کہ خورس کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں ان کی تحقیق حرف آخر، اسی طریقے سے یاجوج ماجوج کے بارے میں، تو وہ جو بھی تورات میں ذکر آیا ہے حضرت یافس کی یہ اولاد ہے، گوگ میگوگ، کئی ان میں توبال، مسک وغیرہ کے نام بھی ہیں، یہ قومیں ہیں جن کو جدید اصطلاح میں نارڈک ریسز کہا جاتا ہے، شمالی اقوام. حضرت یافس کے تین بیٹوں سے، جو حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں سے جو نسلیں چلی ہیں، نوع انسانی کی قومیں جو آئی ہیں، ان میں سیمیٹک حضرت سام کی اولاد، حام کی اولاد سے کون سی تعین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن میرا گمان ہے کہ جن کو آریائی کہا جاتا ہے، ایرین نیشن، وہ در حقیقت حضرت حام کی اولاد میں سے، واللہ عالم. حضرت سام کا معاملہ بالکل واضح ہے، سیمیٹک ریسز، وہ تو دنیا میں یہ لفظ ہی چلتا ہے بڑی کثرت کے ساتھ. لیکن تیسرا بیٹا جو تھا، تیسرے بیٹے حضرت یافس، یہ ہے کہ جو پھر اس پہاڑی سلسلہ جو ہے وسط ایشیا کا، اس کو کراس کر کے شمال میں جا کر آباد. ان کے بیٹوں کے نام تورات میں آتے ہیں، جوج اور ماجوج اور گوگ میگوگ، گوبال، مسک، رش، اور یہ روس اور بالٹک، یہ بالٹک نیشن، یہ پورا علاقہ، اور منگولیا، یہ تمام جو اقوام ہیں شمالی ایشیا اور شمالی یورپ کے اندر جو یہ پھیلی ہیں اقوام، یہ ہیں یاجوج و ماجوج. اب ان کے کھولنے کا تذکرہ، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من كل حدب ينسلون، اب یہ چیزیں چونکہ جب تک کہ یہ حقیقت سامنے نہیں آ جاتی ایک واقعے کی شکل میں، اس وقت تک تو یہ آیات متشابہات کے ذیل میں رہتی ہیں، مستقبل کی خبریں ہیں، کیا پتا کس طور سے ظہور میں آئیں گی. تو ایک تو یہ کہا گیا، اور ان میں جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میں نے بارہا تذکرہ کیا ہے، میں ان کی عظمت کا بہت قائل ہوں، بہت جامع شخصیت تھے، جامع معقول و منقول اور جامع ظاہر و باطن، یعنی تصوف کے میدان میں بھی بہت اونچا مقام، فلسفے اور منطق میں بھی اونچا مقام، تفسیر و حدیث میں بھی بہت اونچا مقام، بہت کم لوگ ہیں اس طرح کی جامعیت کے حامل، ان میں سے یہ بھی تھے. تو انہوں نے کہا تھا یہ مغربی اقوام کا جو ویسٹرن امپیریلزم کا سیلاب آیا تھا، یہ در حقیقت حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہ اس کی ایک شکل تھی کہ جو دنیا میں آ چکی. اس وقت جو صورت سامنے آ رہی ہے وہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ فتحت جو ہے کھول دینا، جب کھول دیے جائیں گے یاجوج و ماجوج. اور سورہ کہف میں تذکرہ یہ آیا ہے ان کے بارے میں کہ جو اگرچہ وہاں بھی دو معنی لیے جا سکتے ہیں، لیکن ایک معنی یہ بھی لیے ہیں تمام مفسرین نے کہ یہ خود ایک دوسرے کے اندر بت جائیں گے، جیسے کہ یموج و بعضہم یموج و فی بعض، یہ ایک دوسرے کے اندر جیسے کہ لہریں آئیں آمنے سامنے سے اور ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جائے، ادھر سے سیلاب ایک آ رہا دوسرا آ رہا گڑ مڈ ہو جائے، اس طریقے سے یہ قومیں جو ہے آپس میں بت جائیں. یہ صورتحال جو ہے حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، اور یہاں پر ہم فتحت کے یہ معنی لے سکتے ہیں، ایک بڑا ہی غیر مرئی پردہ تھا جس نے ان دونوں کو علیحدہ کیا ہوا تھا، وہ پردہ تھا بیلنس آف پاور کا. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ آسمان ہم نے اٹھا رکھا ہے بغیر آمد ان ترونا، یہاں ستون ہیں لیکن تم دیکھتے نہیں ہو. وہ جو بھی قوتیں ہیں اس وقت جو یہاں کا کشش باہمی کا نظام ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ آسمان کھڑا ہوا ہے بغیر آمد ان ترونا، اگرچہ کوئی آمد ایسے عمود ستون نہیں ہے جنہوں تم دیکھتے ہو. اسی طریقے سے یہ جو بندھے ہوئے تھے، یہ بیلنس آف پاور ہے، جو سمجھئے کہ تقریباً اب 50 برس ہوئے نصف صدی کہ اس بیلنس آف پاور نے روکا ہوا تھا. اسی لیے تو کہا جاتا تھا آرمز فار پیس، کہ اسلحہ چاہیے امن کے لیے. اگر برابر کی چوٹ ہوگا دونوں طرف اسلحہ تو دونوں خائف رہیں گے، اور یہ خوف جو ہے یہ اس امن کو برقرار رکھنے میں ممید ہوگا، فیصلہ کن ہوگا. معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو اب پردہ تھا غیر مرئی وہ اٹھ رہا ہے، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، وہ پردہ اٹھ گیا. یہی مغربی اقوام اسکینڈینیوین جو علاقے کی اقوام تھی شمال سے آئی ہیں، اور یہ پہلے بحری قزاق تھے، یہی آئے ہیں پھر متمدن بن گئے ہیں، اور یہ سارا کا سارا جو ہے اہم ترین اقوام یہ انہی میں سے، یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے جا کے امریکہ کو آباد کیا. تو یوں سمجھئے کہ منگولیا سے لے کر، اور ہو سکتا ہے کہ چینی بھی اسی میں شامل ہو، وہاں سے لے کر شمال میں آپ پورا ایشیا کا بر اعظم کراس کرتے چلے جائیے، جو وسط ایشیا کا جو سلسلہ ہے پہاڑی اس کے اوپر اوپر، اور اس سے پھر یورپ کے اندر بھی چلے جائیے، اور وہ اسکینڈینیویا اور بالٹک سی اور بالٹک توبال اور مصر اور روس اور گوگ اور میگوگ، یہ حضرت یافس کے بیٹوں کے نام ہیں جن سے کہ یہ قومیں نکلی. روس سے رشیا ہو سکتا ہے، توبال سے یہ بالٹک نیشنز ہیں، تو یہ مختلف نام ملتے ہیں. یہ قومیں اب آپس کے اندر جو ہے یموج و فی بازن والا نقشہ، اور حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہ نقشہ جو ہے اب سامنے آیا چاہتا ہے. تو قرآن مجید کے ان اشاروں سے واقترب الوعد الحق، اور وہ وعدہ جو ہے وہ قریب آ چکا، دور نہیں ہے، زیادہ قریب زیادہ دور کی بات نہیں ہے. ویسے تو یہ کہ 1400 برس ہوئے ہیں اگر ان آیات کو نازل ہوئے، تو 1400 برس بھی اللہ کی تقدیم میں تو کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہے، لیکن جب بھی ایک آدمی اس کو پڑھے گا اسے محسوس ہوگا کہ شاید آج کے حالات میں یہ آیت جو ہے زیادہ ابھر کر نکھر کر، بالکل اس انداز میں جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا جب حضرت ابو بکر نے آیات پڑھی ہیں حضور کے انتقال کے بعد کہ ما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ رسول، حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے محسوس ہوا کہ شاید یہ آیات آج ہی نازل ہوئی. اس طریقے سے وہ اس واقعے کے اوپر چسپاں ہوئی کہ بڑے جذباتی انداز میں حضرت عمر آ گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تلوار کھینچ کر بیٹھ گئے تھے، جو کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن حضرت ابو بکر آئے ہیں سیدھے حجرے میں گئے ہیں، بیٹی کا حجرہ تھا حضرت عائشہ کا، کوئی رکاوٹ نہیں، آپ کا جو چادر جس سے ڈھانپا ہوا تھا جسد اثر کو وہ پیشانی پر سے ہٹایا ہے، بوسا دیا ہے، پھر وہاں بھی کچھ کہا، اب یہ لمبی بات میں نہیں جانا چاہتا، باہر آ کر خطبہ دیا، من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فانہ حی لا یموت، جو کوئی محمد کو پوچھتا تھا وہ سن لے کہ محمد کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم.
اور جو اللہ کو پوچھتا تھا وہ مطمئن رہے کہ اللہ تو حی ہے قیوم ہے، اس کو پر موت کبھی نہیں آئی. پھر آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. تو حضرت عمر جو اس دیش میں تھے موم ہوتے چلے گئے، اور پھر انہوں نے خود یہ کہا، مجھے محسوس ہوا کہ شاید یہ آیت آج ہی نہ دی. میرا بالکل وہی احساس ہے، وقت ترب الوعد الحق، وہ وعدہ جو ہے حق سچا وہ قریب آ چکا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ شاید آج کے حالات کے اندر یہ آیت مبارکہ جس طرح چسپاں ہو رہی ہے، اور جس طرح معلوم ہوتا ہے کہ شاید آج نازل ہوئی ہو، جس کا تاثر اتنا گہرا جو ہے اس سے پہلے نہیں ہو سکتا تھا. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةُ الْأَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ. اس وقت کافر، کافر سب ہے، وہ کافر وہی نہیں جس کا نام کرشن لال ہے، کافر تو ہم بھی ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے، اللہ کی آیات سے اعراض کرنے والے، اللہ کی ناشکری کرنے والے، اللہ کے احکام کو اپنے پاؤں تلے روندنے والے. وہ کفر حقیقی کو سامنے رکھیے، یہ وہ کفر قانونی سامنے نہ رکھیے. سب کا حال یہ ہو جائے گی، نگاہیں ٹنگی کی ٹنگی رہ جائیں گی دہشت اور خوف کے مارے. اس وقت کیا حال ہو رہا ہے، جو کویت میں ہمارے لوگ گئے ہوئے تھے، بڑے دینار کماتے رہے اور بڑے یہاں پر بھی ہمیں بھی بھیجتے رہے، ہمیں بھی گلچھرے کروائے، خود بھی گلچھرے کیے، اب کیا حال ہے؟ اور یہ کہ خود سعودی عرب کے اندر جو لوگ ہیں اس وقت ان کا کیا حال ہوگا، کس طرح وہ اپنے پیسے نکلوانے کی فکر میں ہوں گے اور بھاگنے کی فکر میں ہوں گے. اور حالانکہ اس وقت جو ہے بڑا مشکل ہے کہ وہ پیسے، شاید وہ بینکوں کے اوپر بھی کوئی پابندی لگ گئی ہو، اور وہ پیسے بھی شاید جو ہیں اب جو واجبات ہیں سعودی حکومت بھی ادا کرنے میں جو ہے لیت و لال سے کام گئی، سب کچھ ہو رہا ہوگا، ہمیں یہاں بیٹھ کے اندازہ نہیں ہو سکتا. ابو ظہبی میں ہمارے ایک ساتھی نے کئی مرتبہ فون کی کوشش کی تو وہاں جواب ہی نہیں آ رہے. معلوم ہوتا ہے کوئی بالکل ہی ایمرجنسی کی صورت حال جو ہے وہاں پر اس وقت نافذ. یہ صورت حال جو ہے، ذرا ان الفاظ کو پڑھیے، جو غفلت میں تھے وہ کہیں گے فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا. ہم تو اس پوری صورت حال سے غفلت میں رہے، ہم تو نچند رہے، عیش کرتے رہے، کماؤ کھاؤ عیش کرو. اور یہی کچھ جو ہے، جو کچھ اب امارات میں ہو رہا ہے، جس طرح پیسے وہاں اڑائے جاتے ہیں، جیسے عیاشیاں ہوتی ہیں، جیسے اسکائی اسکریپرز بنائے جا رہے ہیں، ایسی بلڈنگیں معلوم ہوتا ہے کہ شاید سونے کا پانی جو ہے وہ تمام پورا کی پوری گلاس سٹرکچر اور پورا معلوم ہوتا ہے کہ سونا کھڑا ہوا. یہ عمارتیں جو بنی ہیں اور ایک ایک گھر کے اندر جو چار چار چھ چھ مرسڈیز گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، تو اب ان کے جان پہ جو بنی ہوئی ہوگی اس کا اندازہ کیجئے. وہ ہے وقت ترب الواد الحق کو فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ. تب یہ حقیقت منکشف ہوگی، ظالم ہم تھے، ہم نے حقائق سے اعراض کیے رکھا، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا. جیسے بارہا میں نے آپ کو آیت سنائی ہے انہیں اپنی تقریروں میں جو انہیں دنوں میں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ تو بار بار فرماتا ہے ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون وما انا بظلام للعبید. میں تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں، میں نے تو ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم اٹھاتے رہے. اب اگرچہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، میرا معاملہ جو ہے ابھی پہلے موضوع ہی پر جو ہے وہ ٹنگ کر رہ گیا ہے، لیکن یہ کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وقت میں برکت پیدا کر دے اور مجھے اب اختصار کی توفیق عطا فرمائے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، یہ ہے مسئلہ. مشورہ دینے والی بات تو یہ ہے. پہلی بات تو میں اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چند حقائق جو کچھ عرصے کیونکہ ماضی سے متعلق ہو چکے ہیں، ماضی قریب ہے زیادہ دور نہیں، اسی صدی کا، وہ حقائق ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو چکے ہیں، ان حقائق کو ذہنوں میں تازہ ہونا چاہیے بڑے پیمانے پر. اور وہ سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ یہ پورا عالم عرب، اس میں جو سرحدوں کی لکیریں کھینچی ہوئی ہیں، یہ مسلمانوں کی اپنی کھینچی ہوئی لکیریں نہیں ہیں، یہ مغربی استعمار کی کھینچی ہوئی لکیریں، یہ پہلے جنگ عظیم کے بعد ہیں جو ٹکڑے کیے گئے اور حصے بکھرے کر کے جو ہے تقسیم کیے گئے تھے، ان کو مستقل کر دیا گیا ہے. عالم عرب کی تقسیم، یہ در حقیقت یہ پورا علاقہ سوائے سعودی عرب کا، نجد کا علاقہ چھوڑ دیجئے، وہ صحرا تھا، وہاں تیل بھی ابھی برآمد نہیں ہوا تھا، تو وہاں اس سے کوئی دلچسپی کسی کو تھی نہیں. باقی پورا کا پورا جو ہے عراق اور شام اور فلسطین اور اردن اور مصر اور یہ سعودی عرب اور لیبیا، یہ سب کے سب کیا تھے؟ یہ تو خلافت عثمانیہ کے تحت، اس صدی کے اندر پہلی جنگ عظیم تک یہ خلافت عثمانیہ کی عظیم سلطنت، جس کو کہ انگریزوں نے حصے بکرے کیا ہے، وہ کرنل لارنس نے اس کے ٹکڑے کیے ہیں، غداری کی عربوں نے ترکوں کے خلاف اور ان کے پیٹھ میں چھرا گھونپا، جس کے نتیجے کے اندر کہ یہ بغداد میں اور ہمارے بھی فوجی جا کر لڑے ہیں انگریزوں کے ساتھ اور بغداد کا قبضہ لے کر دیا ہے انگریزوں کو، ان حقائق کو اب ذہن میں تازہ ہو جانا چاہیے. یہ کوئی مقدس لکیریں نہیں ہیں، یہ فلاں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا کر دیا، فلاں نے فلاں کے ساتھ کیا کر دیا. یہ لکیریں خالص مصنوعی ہیں، اور یہ صنعت بھی ہماری نہیں ہے، خانہ ساز صنعت نہیں ہے، یہ تو بیرونی صنعت ہے. جس نے بھی بنایا ہے وہ مغربی استعمار کی قائم کردہ رکھے، اور اگر کوئی خیر کی طرف پیش قدمی ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ عالم اسلام کی یونیفیکیشن یہ اس کے لیے لازم ہے، ورنہ آپس میں لڑتے رہیں گے، دشمن ایک کو دوسرے کے خلاف استعمال کرتے رہیں گے. پہلی حقیقت تو یہ سامنے رکھیے. البتہ یہ کہ یہ یونیفیکیشن عالم عرب کی کیسے ہو، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پورے عالم اسلام کی یونیفیکیشن، لیکن بہرحال یہ تو ہو، ایک نسل ہے ایک زبان بولتے، خدا کے لیے یہ تو آئے، نسلوں میں تھوڑا بہت فرق بھی ہو، جیسے بربر نسل ہے شمالی افریقہ کی، لیکن بولتے تو عربی ہے، ایک زبان. لہذا اس کے لیے یہ کہ کون شخصیت، اس پورے عرصے میں اس میں جو شخصیتیں سامنے آئی ہیں اکثر و بیشتر وہ سیکولر ذہن کی تھی، ان کا کوئی مذہبی مزاج نہیں تھا سوائے ایک استثناء کی، اور وہ شاہ فیصلی کی شخصیت. سب سے پہلے گمال عبد الناصر، جمال عبد الناصر جنہیں وہ خود مصری گمال عبد الناصر کہتے ہیں، وہ تشریف لائے، اور آپ کو معلوم ہے عمل شروع ہوا تھا شام اور مصر کا ادغام، اور وہ یونائٹڈ عرب ریپبلک یو اے آر قائم ہوئی تھی، ناکام ہو گیا، ٹوٹ گیا بندھن، اس لیے کہ ابھی مثبت جذبہ جو ہے اتنا نہیں تھا کہ اشار اور ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے آمادگی. بہرحال اس کے بعد قذافی صاحب ابھرے، انہوں نے جانشینی حاصل کرنا چاہی، لیکن یہ کہ وہ ان کا بھی اگلا سرا تھے اگلا پارٹ. درمیان میں شخصیت جو ہے وہ آئی تھی شاہ فیصل کی، لیکن اسے استعمار نے جس طرح ہٹایا ہے وہ سامنے رکھیے. امریکہ میں تعلیم حاصل کر کے آیا تھا وہ بھتیجا، اور یہودیوں کے زیر اثر تھا جس نے کہ شہید کیا شاہ فیصل کو، اور وہ یہودی لڑکی کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے اس کے فوٹو ہے جو شائع ہوئے. معلوم یہ ہوا کہ یہ قتل، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا قتل جو تھا اور شہادت، وہ کہنے کو تو ایک شخص تھا ابو لولو فیروز، لیکن اس کے پیچھے پوری ایران کی طاقت اور ایرانی نسل پرستی اور انتقام کا جذبہ تھا ایرانی قوم کا. اسی طریقے سے یہ معاملہ بھی انہیں ہٹا دیا گیا. اب تیسرا شخص آیا ہے، وہ بھی خالص لا مذہبی باس پارٹی کا، لیکن صدام بہرحال ایک ایسی شخصیت کی حیثیت سے ضرور ابھرا ہے کہ کچھ نہ کچھ عربوں کے اندر جو ہے اب ری الائنمنٹ ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ لوگ جو ہے شاید اس کے گرد آ جائیں، چاہے مجبوراً آئے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو اردن کا معاملہ وہ مجبوری کا، لیکن یہ کہ اس سے علاوہ یمن بھی ہے، کچھ اور بھی، وہ تو ابھی تیزی کے ساتھ جو ہے یہ سائٹس جو ہے چینج ہوں گے. نمبر تین بات یہ ہے کہ جب عالم عرب کے عوام کا حال یہ ہے کہ اکثریت پر الحاد کا غلبہ ہے، جو مذہبی بھی لبادہ اوڑا ہوا سعودی عرب میں، اندر خالص الحاد ہے. عرب خواتین سعودی عرب کی جو ہے وہ جہاد میں داخل ہوتے ہی برقع اتار دیتے ہیں، اور جب آنے لگتی ہیں دوبارہ ساحل جدہ پر یا اترنا ہوتا ہے ریاض کی بندرگاہ پر، تب وہ برقع دوبارہ اٹھتی ہے. اندر سے جو برآمد ہوتی ہے وہ خالص مغربی عورت مغربی لباس میں، وہ اسکرٹ وہی سارا معاملہ دے. معلوم یہ ہوا کہ یہ سارا جو اس وقت معاشرہ ہے وہ سیکولرزم اور مغرب کی تہذیب اس کے زیر اثر آ چکا ہے. یہ حقائق ہیں جنہیں سامنے رکھنا چاہیے. سطحی قسم کے فرق جو ہیں انہیں بہت زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت نہیں، ان کو جب سامنے رکھیں گے. اور چوتھی بات یہ کہ اس وقت جو اصل اندیشہ ہے وہ حرمین شریفین کو نہیں ہے، اصل اندیشہ ہے یا امریکہ کے عالمی مفادات اور یا سعودی عرب کی شاہ کا شاہی خاندان. اصل اندیشہ تو ان کے مفادات ہیں جو اس وقت تھریٹنڈ ہیں، اس لیے کہ رابطہ عالم اسلامی کا بیان آ چکا ہے کہ یہ جو بھی معاملہ ہے جہاں پر بھی فوجیں جمع ہو رہی ہیں یا کانفلکٹ کا اندیشہ ہے، وہ تو 1400 کلومیٹر دور ہے. حرمین شریفین کو تو کوئی فوری طور پہ اندیشہ جو ہے وہ لائق نہیں ہوا. اس اعتبار سے انہوں نے تو یہ بیان دیا ہے اس پہلو سے کہ امریکی فوجوں کا وہاں جانا جو ہے اس سے کوئی ارض مقدس جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ تو وہاں جا رہے ہیں، اترتے بھی وہ مشرقی ساحل پر ہیں خلیج کے اندر، اور وہاں سے وہ جا رہے ہیں وہاں جو کہ سرحد ہے کویت کے ساتھ اور عراق کے ساتھ. اس اعتبار سے بات صحیح ہے کہ امریکی فوجیں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ انہوں نے حرمین شریفین کو ناپاک کر دیا ہے یا ارض مقدس کو ناپاک کر دیا تو خلاف واقعہ ہے، وہ تو وہاں جا رہی ہیں جو حرم سے بہت دور فاصلہ ہے. لیکن یہی حقیقت دوسری طرف بھی تو آئے گی کہ اندیشہ تو حرمین شریفین کو تو نہیں ہے، اندیشہ تو کسی اور کو ہے، اندیشہ تو امریکہ کو سب سے بڑھ کر ہے، وہی امریکہ جس نے انگلی تک نہیں ہلائی ہے اور ہزار ہا کشمیری جس طریقے سے قتل کیے جا چکے ہیں شہید کیے جا چکے ہیں، انگلی تک نہیں ہلائی. ابھی جو صحافی آئے تھے ہندوستان سے، انہوں نے مجھ سے کہا پر بلا، ہندوستان اس پر تلا ہوا ہے کہ اگر ایک ایک کشمیری کو بھی قتل کر دینا پڑے پوری قوم کو ایسے ٹرمینیٹ کرنا پڑے وہ کر جائے، اسے کوئی اندیشہ ہی نہیں، وہ پوچھنے والے ہیں. اور اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ جو اختیارات دیے گئے ہیں وہاں افواج کو وہ یہ ہے کہ کوئی کسی سے جواب طلبی نہیں ہوگی، کوئی کسی کا محاذہ نہیں ہوگا کسی فوجی کا کہ اس نے کسی کو ریپ کیا تو کیوں کیا اور کسی کو مارا تو کیوں کیا. نو اکاؤنٹیبلٹی وٹس سو ایور، تمہیں ایک ہی کام کرنا ہے، کرم کرنا ہے اس کو، اور اس کو کچل دینا ہے اور ختم کرنا ہے. یہ ہو رہا ہے کشمیر میں، اور امریکہ بہادر جو ہے اس کے تو یعنی کوئی ایک انگلی تک ہلانے کی نوبت نہیں آئی. یہ جو آ گیا ہے اتنی بڑی تعداد کے اندر چل کر، تو یہ اسلام اور حرمین شریفین کی حمایت کے لیے آیا. کیا مسلمانوں کا درد ہے جو اس کو اس کے پیٹ میں اٹھا ہے؟ ظاہر ہے اس کے اپنے بین الاقوامی اور عالمی مفادات اس کے سوا کچھ نہیں. ان تمام حقائق کو سامنے رکھ کر میں ایک بات کہہ رہا ہوں، توجہ سے سنیے. وہ یہ ہے کہ ہماری افواج کو اول تو وہاں جانا نہیں چاہیے. یہ جھگڑا جس نوعیت کا ہے اس نوعیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس سے علیحدہ رہیں، لیکن اگر جائیں تو ایک شرط ہے کہ اس کے بغیر قطن نہ جائیں. وہ یہ ہے کہ ان کی ڈپلائمنٹ ہو صرف حرمین کے ارد گرد. یہ جو کانفلکٹ ہے پاور پالیٹکس ورلڈ کی سطح پر، انٹرنیشنل پاور پالیٹکس، اس کے اندر یہ انٹینگل نہ ہو. یہ جائیں حرمین کے آس پاس ان کی ڈپلائمنٹ ہو، حرمین کو کوئی اندیشہ لاحق ہو جائے تو یہ پھر ایک ایک فرد جو ہے ان میں سے اپنی جان نثار کرنے کو اپنی شہادت سمجھے. لیکن یہ کہ امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے یا سعودی شاہی خاندان کے مفادات کے تحفظ کے لیے کسی پاکستانی مسلمان کا خون جو ہے وہ اتنا سستا اور بے قیمت نہیں ہے کہ اس کو سر کیا جائے. جیسے کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو گویا کہ کرائے کی فوج بنا دیا گیا ہے. ملیشیا نے صاف انکار کر دیا ہے، ان کے پاس بھی تو وہ سفیر صاحب پہنچے تھے جو بھی ہیں. بہرحال میں اس کا مخالف نہیں ہوں. حرمین شریفین کی عزت و آبرو، اس کی حرمت، اس کا احترام، اس کا تقدس، اس کو برقرار رکھنا ہر کلموں کے ایمان کا تقاضا ہے. اگر کبھی یہ محسوس ہو کہ انہیں کوئی بدن پہنچنے کا اندیشہ ہے تو یقیناً ہر مسلمان کو جو ہے اے ارض پاک تیری حرمت میں قد مرے ہم، اس کا ہمیں عملی نمونہ پیش کرنا چاہیے. لیکن جب تک یہ صورت نہ ہو، اگر ہماری فوج جائے جائے، لیکن یہ کہ اس کے لیے شرطیں بالکل واضح طور پر ہونی چاہیے کہ وہ اس سرحد پر نہیں جائیں گی، وہ حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے وہیں پر ڈپلائڈ ہو. اگر وہاں تک کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، اندرونی خلفشار بھی ہو سکتا ہے، 1979 کی تاریخ میں دہرائی جا سکتی ہے. آخر مستبد حکومت ہے وہاں سعودی حکومت، اس کے خلاف ایک لاوا جو ہے اندر سے بھی پڑ سکتا ہے. اس صورت میں بھی حرمین کی عزت کے تحفظ کے لیے اگر پاکستانی افواج اپنی جانیں لگائیں، میں سمجھتا ہوں وہ جائز ہوگا، چاہے وہ بیرونی ہو اور چاہے وہ اندرونی ہو. لیکن یہ ہے کہ کسی اور ورلڈ پالیٹکس کے حوالے سے، کسی سپر پاور کے مفادات کے تحفظ کے لیے، یا خود سعودی خاندان، شاہی خاندان، یہ پاسنگ فینومینا ہوتے ہیں. آج تھے، آج ہے، کل نہیں ہے، جو ہے جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف محرمانہ. ہمیں تو اصل ہے تو اس سے ہے. ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ، وہ ہے ہمارے لیے، اور وہ مسجد نبوی ہے ہمارے لیے. یہ حرمین شریفین ہیں، ان کے تقدس کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے جانا چاہیے. اس سے آگے کا معاملہ درست نہیں. دوسری بات، اب مجھے بہت ہی جلدی میں باتیں کہنی پڑیں گی. پاکستان کے فوجداری قوانین میں شریعت اسلامی کے مطابق جو ترمیم ہوئی ہے، یہ بظاہر بہت چھوٹا قدم ہے لیکن بہت بڑا قدم. اسی لیے میں نے حدیث پڑھی تھی آج ان آیات کے علاوہ کے جو سورہ انبیاء کی، جن کا میں اس وقت بیان کر چکا ہوں. حضور کی حدیث ہے، اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 غیرا. اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے ایک حد کا قائم کیا جانا بھی 40 شبانہ روز کی بارش سے جو برکات ہو سکتی ہے ان سے بڑھ کر برکتیں ضرور میں لائے. اور یہ 40 شبانہ روز صحرا کی بارش کا تصور کیجیے، جہاں ترستا رہتا ہے ایک ایک بوند پانی کو، وہاں اگر کہیں 40 روز بارش ہو جائے تو جل تھل ہو جائیں گے، اور جو بھی پورا صحرا جو ہے ہرا ہو جائے گا، اور پھر بھیڑوں بکریوں کے لیے جو غذا ہے فراہم ہوگی، تو پھر ہر طرف آسودگی ہوگی. ایک حد کا بھی اجرا اور ایک حد کا بھی نفاذ 40 شبانہ روز کی بارش کی برکتوں سے بڑھ کر مبارک. اس حدیث کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا قدم ہے، اس کو ویلکم کیا جانا چاہیے، نوٹ کیا جانا چاہیے. پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی اس سے کہ ثابت ہو گیا کہ نیت کچھ کرنے کی ہو تو آنے واحد میں ہو جاتا. میں نے پچھلی تقریر جو کی تھی یا 14 دن پہلے 3 اگست کو، تفصیل سے میں نے عرض کیا تھا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے ثابت کر دیا ہے کہ اس کی کوئی نیت نہیں ہے شریعت کی طرف بڑھنے کی. میرا چونکہ اس کا جو اخباری بیان شائع ہوا اس کے اندر یہ چیز دب گئی. وہ تو ہوتا ہی ہے، جو ہم بھیجتے ہیں وہ بھی مختصر ہوتا ہے، پھر اس میں قطع مرید جو ہے وہ تو ولیکن قلم در کفے دشمن ہے جو وہاں بیٹھے ہیں ان کی اپنی پسند ناپسند ہے، لہذا وہ بات نہیں آتی. میں پھر عرض کروں گا کہ میرا یہ پورا بیان شریعت بل کے بارے میں بھی اور اس کے بارے میں، یہ پورا بیان جو ہے وہ چھپ چکا ہے میثاق میں، اگست کا جو شمارہ ہے میثاق کا. ہر شخص کو جس کو مجھ سے دلچسپی ہے، اس ملک میں اسلام کے مستقبل سے دلچسپی ہے، وہ ضرور اس کا مطالعہ کرے. لیکن یہ ثابت ہو گیا کہ اگر کرنا ہو تو 11:30 رات کو جگا کر صدر اسحاق صاحب کو، اور وہ دستخط کرائے گئے ہیں کہ تاریخ نہ نکل جائے. میں مبارکباد دیتا ہوں چیف جسٹس جو ہے ہمارے سپریم کورٹ کے، انہوں نے جس طریقے سے ایک ایسی حالت جو پیپلز پارٹی کی مرکزی حکومت نے پیدا کر دی تھی کہ کیا کروں، کوئی صورت میرے پاس نہیں ہے. تقی عثمانی صاحب کراچی میں، فلاں وہاں ہے، اب میں ان کو جو ہے تاحکم ثانی میں ان کو مہلت دے رہا ہوں. اس سے تو ہمیں بڑا سخت اندیشہ ہو گیا تھا جو میں نے تفصیل سے عرض کیا پچھلی مرتبہ. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ کہ اس کے بعد جو معاملہ ہوا ہے انہوں نے بڑا فرم جو ہے ڈیسیجن دیا، اور اس فرم ڈیسیجن کے نتیجے میں وہ جو خلا پیدا نہیں ہو سکتا تھا، تو فوجداری قوانین میں دو بڑی بنیادی تبدیلیاں آ گئی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. ایک تو خالص خلاف اسلام معاملہ، اور وہ یوں سمجھیے کہ ویسے بھی ہر عقل اور منطق کی روح سے غلط، کہ اگر قتل کے مقدمے میں کسی شخص کو پھانسی کی سزا عدالت دے رہی ہے اور وہ سپریم کورٹ تک جو ہے وہ سزا برقرار رہی، تو صدر مملکت صاحب کو پھر بھی حق ہے کہ اسے معاف کر دو. یہ ہوتے کون ہیں؟ ان کو کیا یہ اختیار کہاں سے آ گیا؟ یہ استعماری دور کی جو اختیارات تھے تو انگریزوں نے اپنی قوت اور اپنا دبدبا رکھنے کے لیے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، ابھی تک 43 تک اس ملک کے اندر وہ جاری ہے. خالص خلاف اسلام، خلاف عقل، خلاف منطق، عدالت فیصلہ کر رہی ہے پھانسی دیا جانا چاہیے، آپ معاف فرما رہے ہیں، آپ کو کہاں سے اختیار آ گیا؟ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ بات اب اس میں سے نکال دی گئی ہے. معافی کی ایک ہی صورت ہے اسلامی قانون کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ مقتول کے وہ رساک کو حق حاصل ہو، وہ چاہے معاف کر دے قاتل. اس میں جو برکتیں ہیں، یہ جو قتل در قتل کا معاملہ چلتا ہے، انتقام در انتقام، اس کے روکنے کا راستہ ہی یہ ہے کہ جو ورسا ہے اگر ان کے ڈسپوزل پر، ان کے یوں سمجھیے کہ اختیار میں دے دیا جائے قاتل کی جان کو، تم چاہو تو جان بخشی کر دو، تم چاہو تو اس کی گردن اڑا دی جائے، تم چاہو جان بخشی کر دو بغیر کسی پیسے کے، ان پر احسان کرو. ایسا احسان کسی ایک قبیلے کے اوپر ہو جائے، آپ سوچئے پھر قبیلوں کی میں سمجھتا ہوں کہ 100 کی بھی پرانی رنجشیں جو ہے وہ دھل جائیں گی. اور اگر تم چاہو تو اس پہ پیسہ لے سکتے ہو، دیت لے سکتے ہو. اس سے یہ کہ کم سے کم مقتول کے ورثاء کا جو نقصان دنیاوی اعتبار سے ہوا ہے، ایک ارننگ ہینڈ جو ہے وہ ان کے ہاں سے جاتا رہا، اس کی تلافی ہو سکے. یہ ہے اسلام کا قانون، الحمدللہ کہ وہ اس کے اندر تبدیلی ہو گئی. میں اس میں صرف چند باتیں گنوانا چاہتا ہوں کہ جو میرا موقف رہا ہے ہمیشہ، اور اس کی گویا کہ توثیق ہوئی ہے، وہ موقف صحیح ثابت ہوا ہے. میں نے عرض کیا تھا، اور یہ پچھلی تقریر میں بھی تھی، 3 اگست کی تقریر میں، اس ملک کا سارا دار و مدار، اس کی منزل اسلام. اسلام اگر نہیں آئے گا یہ ملک نہیں رہے گا، اسے رہنے کا حق حاصل نہیں، جواز نہیں ہے. یہ میرا دوسری بات جو بہتوں کو بری لگے گی، لیکن یہ کہ واحد رائزان دے ایٹرے جس کو کہا جاتا ہے فرانسیسی میں، واحد وجہ جواز جو ہے وہ اسلام، اور اس کی منزل اسلام. یا یہ اسلام کی طرف بڑھے گا یا ختم ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور ختم. اور اسلام کی طرف بڑھے گا اگر، تو ظاہر بات ہے وہ لوگ یہاں نہیں رہ سکتے کہ جو اسلام کا مذاق اڑائیں. یہ میں نے 3 اگست کی تقریر میں کہا تھا، اور 6 اگست کو وہ معاملہ ہو گیا. اس سے پہلے بھی میں نے کہا بارہا کہ یہ ملک اگر رہتا ہے تو اسلام کے حوالے سے رہے گا، اور یہاں ان لوگوں کا کوئی مستقبل نہیں کہ جو اسلام کا مذاق اڑانے والے ہیں. البتہ یہ ضرور ہے، ہماری اب تک کی شکایت کیا ہے کہ اس پیش قدمی جو ہو رہی ہے اس کی رفتار بہت سست ہے، بہت سست رفتاری سے ہو رہی ہے. پیش قدمی ہوئی ہے، قرارداد مقاصد نمبر 1 پیش قدمی، نمبر 2 وہ دفعہ دستور میں آ جانا، چاہے وہ صرف رہنما اصولوں میں تھی، نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، لیکن یہ کہ یہ بھی ایک پازیٹو اور مثبت پیش رفت تھی. پھر یہ کہ آئیڈیالوجی کاؤنسل کا بن جانا، اور یہ میں عرض کر دوں یہ قانون جو دیت کا اور قصاص کا کیسے ایک دم بدل گیا، اس لیے کہ سارا ہوم ورک جو ہے وہ ہو چکا ہوا ہے. یہ جو آئیڈیولوجیکل کاؤنسل ہے اس نے سارا کام کیا ہوا ہے، کیا ہوا موجود ہے، صرف کنفیوز کا فیصلہ کرنے کی دیر ہے. یہ نہیں ہے کہ جو کہتے ہیں اب کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، کیسے تدوین ہوگی. وہ آئیڈیولوجی کاؤنسل جس میں تمام مذہبی فرقوں کی نمائندگی تھی، شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سب موجود، ان سب نے یہ ساری ہوم ورک جو ہے کر رکھا ہے. فائلوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن نافذ کرنے کا اختیار اس کے پاس نہیں. تو اس آئیڈیالوجی کاؤنسل کا قیام بھی ایک مثبت پیش رفت تھی، اور اس کا ثبوت آ گیا ہے کہ جیسے ہی وہ وقت آیا وہ کیا ہوا سارا ہوم ورک تو موجود تھا، وہ قانون جو ہے اس کے اندر ترمیم ہو گئی. لیکن یہ کہ اس کے بعد جو صدر ضیاء الحق صاحب نے جو مزید پیش قدمی کی، انہوں نے قرارداد مقاصد کو دستور کا حصہ بنایا، پہلے وہ صرف پریمبل تھا. نمبر دو، شرعی عدالتیں قائم کر دی. اگرچہ ہاتھ باندھ دیے، ہم تو ان سے لڑتے رہے اور اب بھی لڑتے رہیں گے کہ تم ہاتھ کیوں باندھتے ہو، لیکن بہرحال ایک پیش رفت تھی. یہی وجہ ہے دیکھیے کہ میں نے صدر ضیاء الحق صاحب کا جو وہ آخری ان کی زندگی کے ایام تھے، وہ انہوں نے شریعت آرڈیننس نافذ کیا، میں نے اس کو ویلکم کیا. ایک قدم تو آگے بڑھی ہے بات، کم سے کم آئلی قوانین تو شریعت کورٹ کے دائرے میں آ گئے، چلیے ہم ویلکم کرتے ہیں. اس پہلو سے ہمارا موقف جو ہے اس کو واضح طور پر سمجھ لینا چاہیے. اس میں بھی کچھ مغالطے لوگوں کو ہو گئے کہ میں نے شریعت آرڈیننس کی مخالفت، یہ شریعت جو بل ہے اب جو کہ پاس ہوا تھا اس میں سینٹ میں، میں نے اس کی مخالفت کی. مخالفت کس لیے کی سمجھ لینا، اس لیے کی کہ وہاں علماء نے اور وہ جو مذہبی جماعتوں کے نمائندے ہیں انہوں نے بھی دستخط کیے اس بل پر جس میں شریعت کے ایک بہت اہم حکم کو ساقط کر دیا گیا. اگر اس ملک کے اندر کبھی جو انٹرسٹ ابالش کیا جائے گا، تب بھی جو سابقہ انٹرسٹ ہے وہ ادا ہوتا رہے گا. یہ شریعت اسلامی کے خلاف، قرآن کے واضح الفاظ کے خلاف، ضرور ما بقیہ من الربا، جو بھی ہے سود باقی وہ چھوڑنا ہوگا. اس لیے ہمیں اختلاف ہے، ورنہ یہ کہ جو بھی اس میں پیش قدمی ہو ہم ویلکم کہیں گے. میں نے پچھلی تقریر میں بھی کہا تھا، شاہد شدہ موجود ہے، ویلکم ہوگا، ہم اسے ویلکم کہیں گے جو بھی قدم آگے بڑھے گا. اس اعتبار سے میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، میثاق میں میری وہ پوری جو ہے میرا پوری تقریر کا خلاصہ، پوری تقریر لذ برس تو نہیں ہے، وہ آ چکا ہے. شاید کہ آئندہ جو ہے یہ ندا کے اندر پوری تقریر بھی آ رہی ہو، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن اس کا خلاصہ آ گیا ہے، 10-12 صفحات ہے، ان کا ضرور مطالعہ کیجئے. کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں یہ پسند نہیں ہے، ہمیں اس کی جو بھی بل ہے وہ آئے، اس میں جو بھی پیش قدمی اسلام کی طرف ہوتی ہے ایک قدم بھی ہو ویلکم کہیں گے. لیکن خود مذہبی لوگوں کا، علماء کا اس بات میں فریق بن جانا کہ شریعت کے اس حکم کو ساقط کیا جاتا رہے گا اور ساقط رکھا جائے گا، یہ ہے جس پر ہمیں اعتراض تھا. اور یہی در حقیقت میری اس دوسری مستقل پالیسی جو ہے اس کے لیے ایک دلیل ہے کہ آپ جب اس پروسیس میں خود شریک ہو جاتے ہیں تو اس دوغلے پن میں بھی آپ کو فریق بننا پڑتا ہے. آپ باہر رہیے، مطالبہ کرتے رہیے. مجھے شیخ منظور الحق صاحب یاد آئے، وہ ہمارے بڑے پرانے ساتھیوں میں سے، انجمن کے بھی مؤسسین میں سے تھے، انتقال ہو گیا ہے. وہ بڑے اپنے ایک لطیف انداز میں بات بتایا کرتے تھے کہ ہندو کا اور مسلمان کا، بنیے کا اور مسلمان کا فرق. مسلمان کو اگر کسی سے 100 روپیہ لینا ہو قرض، کسی سے یعنی اپنا دیا ہوا قرض واپس لینا ہے، اور اگر وہ شخص کہے کہ اس وقت تو 1 روپیہ ہے لے جاؤ، تو وہ 1 روپیہ اس کے منہ پر دے کے مارے گا کہ مجھے 100 روپیہ چاہیے، کہاں 1 روپیہ دے رہے ہو. اور ہندو کا معاملہ یہ ہوتا تھا، وہ 1 روپے کے نوٹ کو بھی قابو کر لیتا تھا کہ ٹھیک ہے 100 میں سے 1 تو آیا، بقیہ 99 کی بات کرو. یہ فرق ہے در حقیقت، جس کے حوالے سے میں نے کہا ہمیں تو 1 روپیہ بھی ملے گا ہم اس کو ویلکم کریں گے، اسے تو قابو کریں گے، 99 کی بات کرتے رہیں گے. اس لیے کہ ہمیں کل دین چاہیے، پورا دین چاہیے، ہمیں ادھورا دین نہیں چاہیے. ادھورا دین جو ہے اس پر تو اللہ کا غضب بھڑکتا ہے، افتومنون ببعضی کتاب و تکفرون ببعض. اس طرز عمل میں ہم خود فریق بن جائیں، ہم فریق نہیں بنیں گے، ہم ان اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے. ہاں یہ کہ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ ایک ایک قدم کر کے آتے جائیں گے تو جو قدم بھی اسلام کی طرف اٹھے گا ہم اسے خوش آمدید. ہم نے صدر ضیاء الحق صاحب کے آرڈیننس کو بھی خوش آمدید کہا، اور اب ہم اس مطالبے میں بھی اپنے بات شامل کر رہے ہیں. اس لیے کہ اب اسمبلیاں نہیں ہیں، وہ اسمبلیوں کا معاملہ ختم ہوا، اب تو آئے گا تو آرڈیننس کے ذریعے سے آئے گا. جو مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ شریعت کو، اس شریعت بل کو یا جو بھی ایکٹ تھا، اسے اب صدر اسحاق صاحب آرڈیننس کی شکل میں نافذ کریں، اس میں ان کا امتحان ہے. انہوں نے کہا تھا اس سے پہلے بھی کہ اگر خلاف دستور تھا یہ تو کیسے سینٹ نے پاس کر دیا، یہ بہت بڑی بات تھی، کمٹمنٹ ہے ان کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دستور کے خلاف نہیں ہے، اب ان کے ایمان کا اور اسلام کے ساتھ وفاداری کا امتحان ہے، اس کو نافذ کریں. چاہے ٹھیک ہے 4 مہینے کے بعد کوئی نئی اسمبلی آئے، کچھ اور ہو جائے، لیکن ان کا تو ثبوت ہو جائے گا یہ کتنے مخلص ہیں اسلام کے ساتھ. اور واقعتاً یہ جو اس وقت، اس سے پہلے انہوں نے اگر تائید کی تھی اس ایکٹ کی اور سینٹ میں اس کی منظوری کی، اس میں کتنے مخلص تھے، اس کا امتحان جو ہے ان کا ہے، وہ اسے آرڈیننس کے ذریعے سے نافذ کرے. باقی جیسا کہ میرا مستقل موقف کا تعلق ہے، میں نے عرض کیا ہے میثاک کے تازہ شمارے میں، آپ اس کا مطالعہ کیجیے. اب آخری بات عرض کر رہا ہوں، آپ حضرات تو شاید اس کے لیے بہت زیادہ ذہن تیار ہو کر آئے ہوں. یہ جو حکومت کی تبدیلی ہوئی ہے اس کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا. پہلی بات، بارہا میں نے ایک مصرع بارہا پڑھا ہے، کہاوت ہے مصرع بھی نہیں، ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ گاؤں آمد کے خر رفت، کہ گاؤں رفت کے خر آمد، ہمیں اس سے کوئی دلچسپی، گا گائے گئی اور کھر آ گئے یا کھر آ گئے، یا یہ کہ کھر کبھی جائے اور کوئی اور گائے آ جائے، ہمیں اس سے کوئی بھینس آ جائے، ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں، اس لیے کہ ہم ان سب کو ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے، ایک ہی مزاج، ایک ہی تہذیب، ایک ہی تمدن، ایک ہی ان کا جو بھی ہے معاملہ پورا زندگی کے اندر دین کے ساتھ ان کی روی بالکل ایک ہے، کوئی فرق ان میں نہیں. عابدہ حسین میں اور بے نظیر میں کوئی فرق نہیں. عابدہ حسین کو بھی تو ابھی بہت بڑی وزارت دی گئی ہے، اب چاہیے کہ ذرا میدان میں وہ لوگ آئیں جو اس سے پہلے بے نظیر کے خلاف بہت ہی زیادہ دینی حمیت کا مظاہرہ فرما رہے تھے. اب یہ کہ اس مظاہرت کا کم سے کم نصف جو ہے حمیت کا مظاہرہ انہیں کرنا چاہیے، ہم تو ان سب کے خلاف، زیادہ ہمارے لیے تو دلچسپی کی بات نہیں. دوسری بات دیکھیے، میں نے بارہا کہا کہ خدا کے لیے اس ملک کے لیے سوچا کیجیے، وقتی طور پر کون ہے کون نہیں ہے یہ صرف پاسنگ فینومینا ہوتا. بارہا میں نے کہا، وہ شعر پڑھا ہے انہی اپنی تقاریر کے اندر، جو تھا نہیں ہے جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف مہربان. صدر ایوب صاحب تھے بہت بڑی شہر تھے، نہیں گئے ختم ہوئے. بھٹو صاحب تھے اور ایک وقت میں انہوں نے کہا تھا میری کرسی مضبوط ہے، اور پھر وہ کرسی بھی نہیں رہی، وہ بھی نہیں رہی، وہ خود اس دنیا میں نہیں رہے، پھانسی چڑھ گئے. اسی طرح میں نے کہا تھا بھٹو خواتین بھی اس ملک کی سیاست میں ایک پاسنگ فینومینن ہے، یہ میرے الفاظ تھے، یہ تو آج یا کل نہیں ہوں گے. آپ ان کے حوالے سے بات نہ سوچیں، جو ملک کے لیے اصل بات سوچنے کی ہے اس کے حوالے سے بات سوچا کریں. لیکن یہ کہ بہرحال میری ان باتوں کو سمجھا گیا کہ شاید میں ان کی تائید کر رہا ہوں، یہ تو سمجھنے والوں کو اختیار ہے، جو چاہے سمجھے. میں جو صحیح سمجھتا ہوں وہ یہ ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں. اسی طریقے سے میں نے یہ کہا تھا، اور یہ تو ابھی 14 دن پہلے کی بات ہے، کہ اگر ایک ہے شریعت پر عمل نہ کرنا، یہ فسق اور فجور ہے. ایک ہے شریعت کا استہزاء، یہ کفر ہے. اور یہ وہ شے ہے کہ جو بھی یہ حرکت کرے گا وہ نہیں رہے گا. یہ تو میرا وہ کیسٹ موجود ہے 3 اگست کا، اور تقریر جو ہے اس کے اندر موجود ہے. تو الحمدللہ کہ میرے لیے تو کوئی چیز اس کے اندر ایسی نہیں تھی جو قابل تشویش ہو یا کسی بھی درجے میں غیر متوقع ہو. پھر یہ بات بھی میں نے عرض کی تھی کہ 2 سال تک یہ بمشکل حکومت چلے گی، اس نے تو 2 سال بھی پورے نہیں کیے. اور میں نے یہ عرض کیا تھا، جو پہلے بھی کہا تھا، کہ ایبسولیوٹ میجورٹی میں پیپلز پارٹی نہیں آ سکتی، ہمیشہ کہتا، لیکن سنگل لارجسٹ گروپ اسی کا ہوگا، وہی ہوا. اس کے بعد یہ کہ یہ چل نہیں سکتی حکومت. اور ساتھ ہی میرا مستقل فلسفہ، جس کی تائید اب ہوئی ہے مرزا اسلم بیگ صاحب کے بیان سے بھی، انہوں نے جو کہا کہ میرے بس میں ہو تو ہر 6 مہینے کے بعد میں انتخاب کرا دوں. واقعہ یہ کہ میں نے یہ کہا تھا کہ ریپڈ سیکوینس میں یہاں 3-4 الیکشن ہو جانا، یہ بہت ہی اچھا ہوگا اس ملک کے اندر سے گند جو ہے، وہ گند کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، یہ گند دھلے گا اس سے. میں نے یہی کہا تھا یہ گند جو ہے سیاسی، اس کے دھونے کا ایک بڑا ذریعہ ہے کہ ریپڈ سیکوینس میں یہاں کئی الیکشن ہو جائیں. تو یہ تو ہے مسئلہ جو کہ اس وقت کے مسئلے پر میرا رد عمل ہے. البتہ یہ کہ اسلام اور پاکستان کے حوالے سے، استحکام پاکستان کا، بقا پاکستان کی، اس کے حوالے سے 2 باتیں ہمیشہ یاد کرتا رہا ہوں. میں نے چونکہ ابھی حال ہی میں ایک تقریر کی کراچی میں، تو وہاں اپنی ایک تمثیل بیان کی ہے، اس سے پہلے بھی شاید کبھی غیر نمایاں طور پر پہلے کہیں ذکر آیا ہے، لیکن کراچی کی تقریر میں میں نے اسے بڑے نمایاں طور پر کہا ہے. وہ یہ ہے کہ ہر انسان کے 2 والدین ہوتے ہیں، ایک والد اور ایک والدہ. 2 کے بغیر تو حضرت مسیح تھے، جو صرف جن کی ولادت ہوئی ہے وہ تو معجزہ ہی معجزہ ہے، لیکن یہ کہ باقی تو سب انسانوں کے لیے ایک والد بھی ہے اور والدہ بھی ہے. پھر دیکھیے والد کا حصہ ہوتا بہت تھوڑا ہے، ایک سیل صرف، باقی پورا جسم تو رحم مادر میں بنتا ہے، انہی کا خون ہے، اسی کی توانائیاں ہیں، اسی کو وہ جونک جو ہے وہ علقہ چوس رہی ہوتی ہے، پیٹ کے اندر جو کچھ بن رہا ہے وہ تو ماں کی طرف سے، لیکن حصہ غالب باپ کا ہے، اولاد باپ کی ہے. سیپریشن ہو جائے تو خیر نابالغوں کے لیے ان کی مصلحت کے اعتبار سے جو بھی قانون ہے، شریعت کا بھی ہو دوسروں کا بھی ہو، لیکن فائنلی تو باپ کی اولاد ہے. ادوہم لآبائکم، ان کا نام بھی لینا تو باپوں کی طرف نسبت دے کر لینا، اس اعتبار سے یہ اہمیت زیادہ ہے. لیکن آپ سوچئے پورا گوشت پوش تو بنا ہے ماں کے پیٹ میں، باپ کی طرف سے تو ایک خلی آیا تھا جس کو کہ بڑی مشکل آپ جو ہے خوردبین اسے دیکھ سکے. اس تصویر کو اور اس تشبیہ کو سامنے رکھیے، تو پاکستان کا باپ ہے اسلام. یہ تو میں نے لکھا استحکام پاکستان نامی کتاب میں، حضرت سلمان فارسی کے حوالے سے، ان سے جب نام پوچھا جاتا تھا تمہارا نام کیا ہے، فرماتے تھے سلمان. عربوں کی روایت یہ کہ جب تک باپ کا نام نہ آئے نام پورا نہیں، پلٹ کر پوچھ سلمان ابن، کس کے بیٹے سلمان، وہ کہتے تھے سلمان ابن اسلام، میری ولدیت اسلام ہے، کیا میرے باپ کے بارے میں پوچھتے. اس پاکستان واحد ملک ہے اس پورے کرۂ ارضی کے اوپر جس کی ولدیت اسلام. لیکن دوسری بات بھی نوٹ کر لیجئے، اس کی ماں جمہوریت ہے. یہ پلا بڑا ہے رحم مادر میں جمہوریت کے، وہ جمہوریت وہی جو انگریز نے دی تھی آپ کو، پورا جسم تو وہاں سے بنا. کوئی محمد ابن قاسم اب نہیں آئے تھے فتح کر کے انہوں نے ملک بنایا ہو، کوئی غوری نہیں آئے تھے جنہوں نے یہ دوبارہ فتح کر کے آپ کو ملک دیا ہو. یہ تو وہی جمہوریت، وہی بیلٹ، وہی ویٹ ووٹ، اسی ووٹ کے ذریعے سے مسلم لیگ کا اسلامیان ہند کی واحد نمائندہ جماعت ہونا، یہ سب کچھ اسی کے پروسیس سے، اسی کے بطن سے ولادت ہوئی. ان دونوں کے ساتھ ہم نے غداری کی ہے جس کی وجہ سے روز بد ہم دیکھ رہے ہیں. لہذا ہمیں دونوں کے بارے میں اپنی کوتاہیوں کی جو ہے تلافی کرنی پڑے گی. اسلام کے بارے میں ایک دو تین باتیں صرف اٹ کرنا چاہوں گا. نمبر ایک، اسلام کے نفاذ کو آپ صرف نظام عبادات یا صرف حدود و تعذیرات کی تعذیرات کے نفاذ سے متعلق نہ سمجھیں. یہ اسلام کا بڑا ناقص مطالعہ ہوگا، بہت ہی نامکمل مطالعہ ہوگا. اسلام کے نفاذ کا مطلب ہے اسلام کا نظام عدل اجتماعی قائم کرنا، اس میں اسلام نے جو حقوق انسانوں کو دیے ہیں وہ انہیں دیے جائیں، جو معاشی عدل کا نظام اسلام نے دیا وہ قائم کیا جائے، جو اونچ نیچ کا خاتمہ اسلام چاہتا ہے وہ اونچ نیچ ختم کی جائے، جو حریت اور آزادی دی ہے اسلام نے وہ آزادی دی جائے. جب تک یہ تین چیزیں نہ ہوں جنہیں علامہ جنہیں قائد اعظم نے کہا تھا حریت و اخوت و مساوات کے اسلامی اصول، ان پر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک عملی نمونہ کو اس پاکستان میں پیش کرتے ہیں. وہ ہے اہمیت والی شے. اور یہ جان لیجئے کہ یہ جو کچھ تھوڑی بہت پیش قدمی ہو رہی ہے اس پارلیمانی پروسیس کے تحت، ایک تو یہ کہ وہ بہت ہی سست رفتار، اس کے بارے میں تو ہمارا شکوہ یہ ہے کہ خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. تمہارا یہ پروسیس جو ہے یہ صدیوں کے اندر کہیں جا کر مکمل ہوگا، پاکستان رہے گا کہ نہیں رہے گا. اس کے لیے اصل جو ہے درکار انقلاب ہے، انقلابی جد و جہد، اس کے لیے کوشش یہ ہے کہ جس کے لیے ہم نے تنظیم قائم کی. یہ ہے دو جملوں کے اندر ہمارا پورا موقف. اسلام کا نفاذ، اس سے مراد صرف نظام عبادات نہیں، وہ بھی ہے. اس سے مراد صرف تعزیرات اور حدود نہیں، وہ بھی ہے. ان میں میں نے وہ حدیث آپ کو سنا دی، ایک حد کا بھی اجرا جو ہے وہ 40 دن کی 40 رات کی بارش سے زیادہ بابرکت. لیکن اصل اس کا ہدف کیا ہے؟ اسلام کا نظام عدل اجتماعی، دی سسٹم آف سوشل جسٹس ایز گیون بائی اسلام، اس کی تنفیذ، اور وہ صرف انقلاب سے ہو. یہ جو عمل چل رہا ہے یہ تو وہی ہے کہ خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. البتہ اس وقت تک کیا کیا جائے، اس کے ضمن میں ہم نے عرض کیا، بارہا کہا کہ خدا کے لیے مسلم لیگ کو مضبوط کرو، مستحکم کرو، فوری چیزیں نہ دیکھو، شارٹ سائٹڈنس نہیں ہونی چاہیے، دور کی سوچو. یہ بھٹو خواتین اور یہ پیپلز پارٹی، یہ آیا گیا ہو جائے گا معاملہ. لیکن یہ ہے کہ اصل جو ہے اگر آپ کو یہاں پر مستحکم جمہوریت لے کر چلنی ہے تو اس کے لیے دو پارٹیوں کا ہونا ضروری. میرے وہ مشورے جو میں نے دیے تھے اب آج دوبارہ دو ذہن میں تازہ کر لیجیے. میں نے کہا تھا کہ جو جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ وہ الیکشن کے ذریعے سے، اسی پروسیس کے ذریعے سے اسلام یہاں لا سکتی ہیں، انہیں مسلم لیگ میں مدغم ہو جانا چاہیے تاکہ ایک طاقت ہو، ایک جماعت ہو، ایک ڈسپلن ہو، ایک ہی پارٹی بانٹنے والا جو ہے بورڈ ہو، وہ تقسیم کرے کہ کس کو ٹکٹ دینے ہیں، کس کو نہیں دینے ہیں، ورنہ آخری وقت میں آ کر جوتیوں میں دال بٹے گی. وہ آئی جی آئی ہو یا کوئی اور ہو، بڑے بڑے پختہ بحاث جو ہے اور معاہدے ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. جب تک کہ مسلم لیگ کو اس معنی میں جو ہے مستحکم نہ کیا جائے، اور مذہبی عناصر بھی جو اس راستے سے وہ امید رکھتے ہیں کہ اسلام یہاں آ جائے گا، انہیں اس میں مدغم ہونا چاہیے. دوسری بات میں کہتا رہا ہوں، آج اس میں ترمیم کر رہا ہوں، یہ مذہبی جماعتیں کم سے کم یکجا ہو جائیں. لیکن یہ کہ اس وقت میں عرض کروں گا کہ یہ اگر یکجا ہو بھی جائیں وہ تو ناممکن ہے. ممکن یہی ہے کوئی ایک ادھر جائے گی، دوسری مغرب میں، تیسری جنوب میں جائے گی. جو بھی طاقتیں ہیں وہ در حقیقت بڑی سیاسی قوتیں جو وڈیروں پر، سرمایہ داروں پر مشتمل ہے، انہی کا نمیمہ بنیں گی، کوئی ادھر کا کوئی ادھر کا. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن نظر تو یہی آتا ہے. لیکن یہ کہ اگر یہ تمام جماعتیں جمع بھی ہو جائیں، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، جمعیت علماء پاکستان، تب بھی واقعہ یہ ہے کہ سیکولر قوتوں کو فائدہ حاصل ہوگا کہ مسلم لیگ اور ان کے مابین ووٹ تقسیم ہو جائے گا، اسلام پسند ہوگا. اس اعتبار سے اب بھی ہوش میں آ جائیں اور یہ متحدہ محاذ اور آئی جے آئی وغیرہ ان تمام کا جو ہے ذہن سے نکال کر خناس مسلم لیگ کو مضبوط بنائیں، شامل ہوں اس کے اندر وہ عناصر کہ جو سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے راستے سے یہاں اسلام آ سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ جمہوریت اور دستوریت یہ اس ملک میں لفظ اور روح دونوں کے اعتبار سے جاری رہنی چاہیے، اس پروسیس کو روکنا نہیں چاہیے. اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے یہ چار الفاظ، جمہوریت اور دستوریت، دستور اور قانون کی پابندی. اور یہ صرف ٹو دی لیٹر نہیں، ٹو دی اسپرٹ، صرف لفظ کی حد تک نہیں، اس کی روح کے اعتبار سے ان پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. اس اعتبار سے میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں. صدر اسحاق صاحب نے جو قدم اٹھایا ہے 6 اگست کو، وہ اگر دستور کے خلاف ہے تو عدالت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، پیپلز پارٹی گئی بھی ہے، جائے پوری قوت کے ساتھ جائے، میں اس کو زیر بحث نہیں لانا چاہتا. نمبر دو، جو طویل فرد جرم انہوں نے عائد کی ہے، 1 گھنٹے کی تقریر، بڑی غیر معمولی تقریر، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو کافی دنوں سے اس کی تیاری ہو رہی ہوگی اور کئی ادیب لوگ اور صحافی لوگ اس میں لگے ہوئے ہوں گے. یہ صدر غلام احسان صاحب کی تقریر تو نہیں ہو سکتی، وہ تو ایک بیوروکریٹ ہے اور اردو اتنی اچھی، میرا خیال تو یہ ہے کہ بڑی پیاری اور بڑی ادبی اردو تھی وہ. بہرحال وہ جو بھی مرتب ہوئی ہے وہ طویل فرد جرم. دوسری بات میں یہ عرض کر رہا ہوں، اس کا اگر 1/10 بھی صحیح ہے، 1/10 تو بھی یہ اسمبلیوں کا توڑا جانا بالکل جائز. جرائم اتنے بھیانک جو بیان کیے گئے، الزامات اتنے سنگین ہیں جو عائد کیے گئے، کہ 1/10 بھی درست ہے تو اسمبلیوں کا توڑا جانا جائز. لیکن اگر وہ سب کا سب درست ہے تو پھر مجرم قرار پائیں گے صدر غلام احسان بھی. اتنی دیر کیوں لگائی ان تمام جرائم کے اندر، گویا کہ وہ اسپیکٹیٹر رہے اور اس طریقے سے گویا کہ ایبیٹمنٹ کے مجرم قرار پائے. اگر وہ سب کے سب صحیح ہیں، انہیں بہت پہلے یہ قدم اٹھا دینا چاہیے. اتنا انتظار اور صبر اگر انہوں نے کیا ہے تو غلط کیا. البتہ یہ کہ اس میں چوتھی بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو عبوری حکومت انہوں نے تشکیل دی ہے وہ در حقیقت جمہوریت کی روح کے قتل منافی، دستور کی روح کے قتل منافی. یہ خالص انتقامی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ایک گروپ کو جو ہے ٹارگٹ بنایا گیا ہے، اس کے دشمنوں کو جمع کر لیا گیا. یہ چیز اس ملک کے لیے اچھی نہیں، اس میں ان کی جانبداری بالکل ثابت ہو گئی. یہ چیز جو ہے جمہوریت کی روح کا جنازہ یہاں سے نکال دے گی. چاہے دستوریت کا جو ہے آپ قانون کے درجے کے اندر اس کی جو ہے وہ پیروی کر لیں، تقاضے پورے کر لیں، لیکن یہ کہ اس کی روح جو ہے وہ ختم ہو کر رہ جائے. اس لیے میرے نزدیک اب بھی اگر وہ تلافی کریں، ان حکومتوں کو ختم کریں، یا تو یہ کہ جو ججز ہیں ریٹائرڈ ان کو لے آئیں، وہ ایک ہوں گے کہ جن کے بارے میں اعتماد ہوگا کہ وہ غیر جانبدار ہوں گے، یا یہ کہ سپیکرز، چونکہ وہ رہتے ہیں ہمارے دستور کے تحت، سپیکر ختم نہیں ہوتا، چاہے وہ اسمبلی ڈیزالو ہو جائے سپیکر موجود رہے گا، اور اگلی اسمبلی جب آئے گی پھر اس کا سپیکر منتخب ہوگا تو اس کے بعد وہ سپیکر جو ہے پہلا ختم ہوتا ہے اس کا عہدہ، لہذا ان کے حوالے کیا جائے. اب بھی اس کے اندر اگر وہ اصلاح کریں تو میں سمجھتا ہوں بہتر ہے، ورنہ صرف ایک گروپ کے دشمنوں کو جمع کر دینا، جبکہ وزیر اعظم کہہ رہا ہو کہ ہم پیپلز پارٹی کے دشمنوں کو سب کو جمع کر دیں، یہ کوئی مثبت طریقہ کار تو نہیں. یہ تو وہی ہے کہ جب در حقیقت یہ حب علی نہیں بغض معاویہ ہے، حب علی کی بنیاد پر قدم اٹھائیے تو وہ مثبت ہوگا اور قوم اور ملک کے لیے جو ہے وہ مفید ہوگا، لیکن بغض معاویہ کی بنیاد پر اگر کوئی اتحاد وجود میں آیا تو وہ کئی خیر کی طرف پیش قدمی نہیں ہو سکتی. پانچویں بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ انتخابات کسی صورت میں ملتوی نہیں ہونے چاہیے. یہاں تک کہنے کی ضرورت کر رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ سرحدوں پر حالات بہت ہی مخدوش ہو جائیں تب بھی نہیں ہونا چاہیے. اپنے سامنے مثال رکھی ہے ایران کی، عراق کے ساتھ جنگ جاری تھی اور وہاں الیکشن ہوئے، لہذا الیکشن کا معاملہ کسی بھی صورت میں ملتوی نہیں ہونا چاہیے. چھٹی بات یہ کہ احتساب کے بہانے سے کسی گروپ کو یا کسی نمایاں شخصیت کو میدان سے ہٹایا جانا، یہ پوری کریڈیبلٹی کو ختم کر دے، جمہوریت کی روح ختم ہو جائے. مجھے یہ معلوم ہے کہ اب بھی جو آئے گا مینڈیٹ ڈیوائڈیڈ ہوگا، اب بھی جو حکومت آئے گی مستحکم نہیں ہوگی. ظاہر بات ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں تو پہلے سے اور زیادہ کمزور ہوگی، سامنے کی بات ہے. سندھ میں بھی یقیناً جو غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب نے بات کہی ہے صحیح کہی ہے، اب الیکشن کے نتائج بالکل وہ نہیں ہوں گے. اب جتوئی صاحب وزیر اعظم ہے اور وہاں بھی جو ہے جہاں صادق علی صاحب ہیں ان کی حکومت ہے، اور ظاہر بات ہے جس کو بھی لیا گیا پیپل پارٹی یا چند لوگوں کی دشمنی کی بنیاد پر لیا گیا، تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں تو مؤثر ہوگی. لیکن یہ کہ پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ پیپل پارٹی سنگل لارجسٹ گروپ جو ہے وہ کم سے کم سندھ میں لے کر آئے گی، اور اگر وہ حکومت نہ بنا سکی تو کسی دوسری حکومت کو چلنے بھی نہیں دے گی. جو کچھ معاملہ ہوتا رہا ہے یہاں پر وہی ہوگا، لہذا ہو سکتا ہے کہ شاید اگلی حکومت 1 سال بھی نہ نکال پائے، 1.5 سال الیکشن ہو جائے کوئی حرض نہیں. وہ تو میں نے جیسا کہ عرض کیا ہمارے کمانڈر ان چیف صاحب کی بات صحیح ہے, بار بار کا الیکشن ہو جانا اس سے یہ گن دھلے گا, لیکن وہ الیکشن وہ ہونا چاہیے جس کی کریڈیبلٹی بالکل واضح ہو, جس کے بارے میں جیسے پچھلے الیکشن کے بارے میں چاہے بے نظیر نے یہ کہا تھا کہ پنجاب کے اندر جو ہے نواز شریف کی حکومت کی وجہ سے جو ہے وہ معاملہ جو ہے غلط ہوا ہے, لیکن یہ کہ باقی پوری دنیا نے مانا کہ وہ الیکشن جو ہے وہ غیر جانبدار تھا, منصفانہ تھا. جب تک کہ یہ بات نہیں ہوگی, یہ کریڈیبلٹی اگر الیکشن کو حاصل نہ ہوئی, تو جو خیر ہمیں الیکشن کے ذریعے سے مل سکتا ہے اس ملک کے اندر, یہاں کے حالات اور مستقبل کو مخدوش بنانے سے جو روکا جا سکتا ہے, وہ بات نہیں ہو سکے گی. بہرحال یہ چند باتیں ہیں, باقی ہم جس کام میں لگے ہوئے میں نے عرض کر دیا, ہم تو اپنی اس انقلابی جدوجہد کے لیے وقت ہے, ہمیں اس سے سوائے مشورہ دینے جو بات صحیح سمجھتے ہیں. اسی لیے کبھی کہا تھا نواز شریف صاحب کو, اگر اس سے ڈیڑھ سال پہلے وہ مستعفی ہو جاتے, آج بھی تو گھر بیٹھے ہوئے, اس وقت اگر آتے اور مسلم لیگ کو مستحکم کر, ان کی جوان شخصیت, ان کا عزم, ان کی محنت و صلاحیت کا, ان کے اندر جو مادہ تھا, جو گشت سے ثابت کی, اسی کے حوالے سے کہا تھا باہر آ جائیں, اور اسی کی بنیاد پر جونے جو صاحب اور پگاڑوں صاحب کے ساتھ ان کی کشمکش چلتی رہی, مسلم لیگ ٹکڑوں میں بٹی رہی اور ابھی تک بٹی ہوئی ہے, اس لیے کہ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یا چیف منسٹر بنو اور یا صدر رہو پنجاب مسلم لیگ کے, دونوں میں سے ایک عہدہ چھوڑ دو. یہ بات معقول تھی, بہت صحیح تھی. اگر وہ اس وقت یہ وقت لگایا ہوتا مسلم لیگ کو مستحکم کرنے میں, تو اس وقت بہت ہی پر امید صورتحال ہمارے سامنے ہوتا.